लगता नहीं, मुझे तो खड़कट करता तो नहीं लग रहा है।
तो वाल मौलूद लहू, इस अल मौलूद का जो अल है इसको आपने पढ़ा कि कहेंगे अल अल्लाजी के मानों में होता है, और अल्लाजी ले तो मौलूद को जरा फेले मजहूल बना ले, तो गोया के यूं तर्जमा होता है अल्लाजी बोले द लहू, गोया के ये मैंने वो जिसके लिए जना गया, और यानी वाल मौलूद लहू और जिसके लिए जना गया, यानी वो जो जना गया है बच्चा वो जिसका है, मैंने ये है वाल मौलूद लहू वाल्लजी लहू अल मौलूदो, यू कर ले तर्जमा वाल्लजी लहू अल मौलूदो, तो उसको अला को मौलूद के साथ मजरूर कर लिया, लेकिन मैंने हुई है वाल्लजी अल मौलूदो लहू, और उस आदमी पर जिसका मौलूद है यानी बच्चा जिसका है बाप, रिज्क हुन उन औरतों का रिज्क रोटी, वह किस्मत हुन्ना और उनके कपड़े, कसायक्सु लिबास पहचाना पहनाना, बिल मारूफ भले तरीके पर, ये इस अरसे में वो औरत को देगा। हमारे यहां अदालतों के जरिए से डिग्री होती है, खर्चा होता है, ये होता है वो होता है, वो और सूरतें बन जाती है, लेकिन ये तो मालूम होता है कोई भले लोगों का, कोई शरीफ लोगों का मुआशरा हो तो वहां तो इस्लाम चल जाएगा, वरना बेचारा कट्टे ही खाते फिरेगा। फिर अदालतों के जरिए से भी यही होता है, वो कहते हैं जी अच्छा दो साल के लिए औरत को खर्चा तो वो खाल रही है कर रही है, तो एक दूसरी सूरत इख्तियार कर ली ना, यानी इस हक को मां के हक को, और ये कि वो बच्चे को दूध पिलाएगी तो खर्चा लेगी, तस्लीम करता है हर एक कानून। तो उन औरतों का कपड़ा और खुराक ये उस आदमी के जिम्मे होगी जो बच्चों वाला है। ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा, नहीं तकलीफ दी जाती किसी जान को मगर उसकी वसात के मुताबिक, कर लीजिए उर्दू तर्जमा, क्योंकि कल्लफ युकल्लफ के दो मफूल होते हैं असल में, कल्लफहु कजा उसको इस बात का पाबंद किया, बे नहीं आता, कल्लफहु बे कजा नहीं आता, कल्लफहु आगे कोई वर्ब लगा दे उसको पाबंद किया, मसलन कल्लफहु सलाता उसको पाबंद किया नमाज का, यू दो मफूल आते। तो ला तुकल्लफ उसका आया है फेले मजहूल, किसी जान को मुकल्लफ नहीं किया जाता, कल्लफ युकल्लफ तकलीफ देना, और तकलीफ देना का मायना दुख देना नहीं है अरबी में, इसका अगर कोई करीबी उर्दू तर्जमा किया जाता है तो पाबंदी आयद करना। इसीलिए हमारे यहां एक इस्तिलाह है तकलीफ शरई, यानी जो शरीयत ने पाबंदियां कवानीन की शक्ल में हम पर आयद की है उन्हें हम तकलीफात कहते हैं, और मुकल्लिफ वो तकलीफ देने वाला अल्लाह है, और बंदा मुकल्लफ है जिसको तकलीफ दी गई है, जो पाबंद किया गया है। तो तकलीफ का असल मायना पाबंद करना है। ला तुकल्लफ नफ्सुन, नहीं पाबंद किया, शाह साहब ने किया, वाजिब नहीं किया जाता किसी जान पर, यानी उस पर लाजमी नहीं ठहराया जाता, तकलीफ हुई होती है जो चीज लाजमी ठहराई जाए किसी जान पर, इल्ला वुसाहा मगर उसकी वुसत वही लाजम की जाती है। वासा यासाओ, इसका मस्तर एक बनेगा वुसउन, सियातुन भी होता है, सियातुन मैंने गुंजाइश होता है, और वुसउन मैंने गुंजाइश तो गालबन नहीं, इसमें मेहनत तो हुई फैलाव का है, लेकिन सियात ज्यादातर शायद वुसअत शायद माल के लिए आता है, और सेहत में जिस्मानी ताकत और चीजें भी आ जाती हैं। कुरान में आता है वजादहु बस्तन सेहत सेहतन, कहीं आया है आगे दसवें पारे में कहीं आता है, सेहत के मैंने गालबन माल के अलावा कोई और गुंजाइश कभी निकल आता है। बहरहाल सेहतुन जैसे वसका से सिकतुन, और वादा याहिदु से गिजतुन, इस तरह वादा याहिदु से गिजतुन, तो वासे आ यासा और से सेहतुन भी मस्दर है और वुसउन भी है, बल्कि वो वाव उड़ा देते हैं तो पीछे ते लगाते हैं, आम कायदा है मिसाल में। तो वुसउन के मैंने तवानाई गुंजाइश, یعنی جتنا وہ پھیل سکتا ہے، یہ معنی ہے اصل کا. تو اصل تو معنی پھیلنے کا ہے، اس کی طاقت یا جتنا اس میں ہمت ہے اس سے زیادہ نہیں تکلیف دی جاتی. یہ ایک عام قانون ہے جو قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان ہوا ہے. یعنی یہ جو ماں کا اور ان کا روٹی کپڑا ہے، تو اب روٹی کپڑا کس سٹینڈرڈ پہ دیا جائے گا؟ ایک تو ہے بالمعروف، بھلے طریقے پر دو، کوئی ہیرا پھیری سے لینا دینا وہ نہ ہو. دوسرے جتنی کسی کی وسعت ہے، آگے یہ آئے گا علل مقترے اور اس طرح سے غریب اور امیر کا جو اپنا سٹینڈرڈ ہوگا. تو یہاں ایک جنرل اصول ہے، لا تکلف نفس الا وسعھا، نہیں پابند کیا جاتا کسی جان کو مگر جتنی اس کی وسعت ہوتی ہے. یہ وسعھا کی جو نصب ہے الا کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایکچولی لا تکلف کا دوسرا مفعول ہے. اچھا، یعنی تکل اگر لا اور الا کو نکالے، تکلف نفس وسعھا، وہی معنی بنے گا. جان کو اتنی تکلیف دی جاتی ہے جتنی اس کی وسعت ہے، توانائی ہے. لا تضار والدہ بولدہا ولا مولود له بولدہ، لا تضار، یہ کام کی چیز تھی وہ سب بار چلے جا رہے ہیں. چلو، لا تضار والدہ، دیکھیے والدہ رفع میں آیا ہے. لا تضار کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ ابھی جو آپ نے زیرار پڑھا ورب، اسی کا یہ مضارع ہے. دار یضارو، دارار یضاررو، یہی بنے گا نا. باب مفعلہ میں آئے دارار یضاررو، پڑھیں گے غار یضارو، یہ بنا. اچھا، اور مصدر اس کا بنے گا یا زیرار یا مبارتن، مفعلتن کے وزن پہ لیں، لیکن یہ زیادہ زیرار ہی استعمال ہوتا ہے. تو دار یضارو زیرار، باہم نقصان پہنچانا، اور ہوتا تو عموماً اس میں مشارکت کا معنی ہے، لیکن مفاعلہ میں بعض دفعہ یہ نہیں بھی ہوتا. باب تفاعل میں ضرور مشارکت کا معنی ہوتا ہے، باب مفاعلہ میں کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. کبھی دو کا اس میں فائل انوالو ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے. یا اردو میں ترجمہ یوں کریے کہ باہم کوئی کام کرنا، باہم ظلم کرنا، باہم ستانا، باہم دکھ دینا، باہم قتل کرنا. تو مفاعلہ میں ہمیشہ باہم کا معنی نہیں لگتا، لیکن جب باب تفاعل سے آتا ہے تو پھر باہم کا ترجمہ ضرور کیا جاتا ہے دوسرے معنوں میں. یوں کہیے وہ مشارکت کی خصوصیت کو بیان کرنے کے لیے. اب یہ ہے لا تضار، تضار یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مخاطب کا تو صیغہ نہیں ہے، مؤنث کا ہی ہے. یضار تضار، کیونکہ آگے والدہ رفع میں آ رہا ہے. تو اب دو صورتیں ہیں اس کی، یا تو تضار فعل معروف ہو اور والدہ اس کی فاعل ہو، اور یا تضار فعل مجهول ہو اور والدہ اس کی نائب فاعل بنے. دونوں گنجائشیں موجود ہیں. اگر ہم فاعل مانے، اس کو کہتے ہیں بناء الفاعل، تو لا تضار چاہیے کہ، یہ اصل میں مجزوم ہے، یاد رکھیے. فعل نہیں جو ہوتا ہے اس میں مجزوم ہو جاتا ہے نا مضارع. اگر یہ صرف مجزوم ہوتا تو لا تضار رو ہوتا. یہ رے کی زبر کیوں آ رہی ہے؟ یہ مجزوم ہونے کی وجہ سے ہے. آپ نے مضاف میں یہ پڑھا ہے کہ جب وہ مجزوم ہوتا ہے تو اس کو چار طرح پڑھا جا سکتا ہے، فقہ ادغام کے ساتھ بھی، اور ادغام کے ساتھ دو طرح تو یقیناً پڑھا جا سکتا ہے، اور ایک تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے اگر ناسارا یانسرو یا کاروما یا کرومو سے ہو. گویا کہ وہ چار طرح بار پڑھا جا سکتا ہے. پڑھا ہے آپ نے مدہ یمود دو، اس میں جب مثلا آپ نہیں لاتے ہیں لا تم دودھ، تو اس کی ایک صورت ہے لا تم دودھ، لا تمدا، لا تمدے، اور لا تمدو بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ مدہ یمود ناسارا یانسرو. اب یہ ہے فعل نہیں، چاہیے غائب پہ نہیں ہوئی نا، لا تضارر تھا. اصل میں لا تضارر، صحیح بات تو یہ ہے لا تضارر والدتن، چاہیے کہ ماں نہ نقصان پہنچائے، جو بچہ جڑنے والی ہے وہ نہ نقصان پہنچائے. اور اگر پڑھے مجہول تو یہ تھا لا تضارر. دیکھیے فائل مانے معروف مانے، تو یہ لفظ ہے لا تضارر والدتن، ماں کو چاہیے کہ وہ دکھ نہ دے. اور مجہول پڑھے تو لا تضارر والدتن، چاہیے کہ ماں کو دکھ نہ دیا جائے. اور رر ہو یا ریر ہو، یا تو آپ اس کو الگ الگ پڑھے تو ٹھیک ہے درست ہے، لا تدارر لا تدارر دونوں طرف پڑھنا درست ہے، زبان ملانا چاہتے تو رے کی زبر بھی ہو سکتی ہے زیر بھی ہو سکتی ہے، پیش نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ نثر یا عنصروں سے نہیں ہے، اس لیے لا تدار لا تدار یہ تو گرامر کے مطابق درست ہے، تین صورتوں میں یہ فرق پڑا جا سکتا ہے، اگر فعل معروف ہے تو ہم پڑھیں گے لا تدارر لا تدار رے لا تدار را، اور اگر لا تدار رر ہے تو یا رر پڑھیں یا را اور رے شد کے ساتھ پڑھیں، تینوں صورتیں درست ہیں، یہ زبر اس طرح سے آئی ہے، تو اس وجہ سے یہ لا تدار رر پڑھیں تو مجہول، لا تدار ریر پڑھیں تو معروف، اور یوں ترجمہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، چاہیے کہ ماں نقصان نہ دے دکھ نہ دے، چاہیے کہ ماں کو دکھ نہ دیا جائے، بے والا دہا اس کے بچے کی وجہ سے، اب ترجمہ کر سکتے ہیں چاہیے کہ ماں اپنے بچے کی وجہ سے دکھ نہ دے، یعنی خاوند کو کہ کہے یہ لو پڑا ہے میں تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی، اور اسی طرح سے ماں کو کہا جائے جا ہم نے تو صرف دودھ ہی نہیں پلانا، بچہ ہی چھین لیا جائے تو پھر وہ دوسری صورت بنتی ہے، ترجمے دونوں کی گنجائش موجود ہے، چاہیے کہ ماں کو دکھ نہ دیا جائے اس کے بچے کی وجہ سے، چاہیے کہ ماں دکھ نہ دے اپنے بچے کی وجہ سے، ولا پھر وہ حضانت کا مسئلہ ہے نا، یہ اس میں بکثرت احادیث وغیرہ ملتی ہیں، میاں بیوی میں جھگڑا ہوا اور آخر یہ اللہ میاں کے نہ بیوی نہ بچے، اس کو کیا معلوم کہ انسانوں کی ذہنیتیں کیا ہوتی ہیں، شریف شریف سمجھ کے حکم دے دیے، کوئی شریف نکل آیا لاکھوں میں ایک، ورنہ عہد صحابہ میں بھی ایسے ہوتے تھے پھر ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، پھر خلیفہ کے پاس پہنچتے تھے بچوں کے جھگڑے کے لیے، یہ مجھے ملنا چاہیے، ماں کہتی تھی مجھے ملنا چاہیے، تو وہ کہیں ایک واقعہ آتا ہے شاید حضرت عمر کا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے، کہ باپ نے کہا جی یہ نہیں رکھے گی میں بچے کو رکھوں گا، تو آپ نے کہا ماں کو دینا ہے، اور کہا کہ اس ماں کا تھوک تیرے شہد سے زیادہ بہتر ہے ماں کے لیے، نیچرل تو یہی بات ہے، تو یہ کہ بچے کی وجہ سے نہ ماں کو دکھ دیا جائے نہ وہ دکھ دے، ولا مولود اللہ بے والدہ اور نہ ہی دکھ دے، اب یہ فعل دوبارہ آیا نہیں لیکن یہاں اگر ہوتا تو ولا یغار ہونا چاہیے پھر، کیونکہ آگے تو مذکر ہے نا فائل، لیکن اسی فعل پر اکتفا کیا ہے کیونکہ وہ انڈرسٹوڈ ہے، اور جس کا بچہ ہے وہ اپنے بچے کی وجہ سے، یعنی نہ دکھ دے نہ دکھ دیا جائے، اس وہ فعل ادھر بھی اپلائی کرے گا، ولا مولود اللہ اور نہ ہی جس کا بچہ ہے، اسی پر عطف ہو گیا نا والدتن پر، بے والد ہی اپنے بچے کی وجہ سے، وہ اپنے بچے کے ذریعے سے دکھ نہ دے یا اس کو بچے کی وجہ سے دکھ نہ دیا جائے، ٹکڑے کے ترجمہ دونوں طرح ہو سکتا ہے، لا تدار والد تم بے والد ولا مولود اللہ بے والد، تھوڑے سے لفظوں میں وہ سارا مضمون یعنی ایک طرح سے آ گیا ہے، وعلی الوارث مثل ذلک اور جو وارث ہوگا اس پر بھی یہی اطلاق ہوگا، یہ سارا حکم رضاعت کا کپڑے وغیرہ کا، یعنی ہو سکتا ہے کوئی مر جائے کوئی دوسرا وارث بنتا ہے اس بچے کا یا اس طرح سے، تو ان معنوں میں وارث سے مراد یعنی مرنے والا خامن مر گیا یا فرض کیجئے وہ عورت مر جاتی ہے، تو اس طرح سے ان پر بھی احکام عائد ہوں گے، کیونکہ وارث کے جہاں اور فرائض ہوتے ہیں اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، مثلاً ہو سکتا ہے کہ پھر بچے کے اخراجات اسے دینے پڑے جو بھی جانشین بنا ہے، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، ہاں اب ایک صورت ہے کہ وہ دونوں بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں، اِنْ أَرَادَ اگر ان دونوں نے ارادہ کیا، یعنی میاں بیوی نے جن کی اب جدائی ہو چکی ہے، فِصَال کہ میں نے دودھ چھڑانا، اس کے لیے لفظ فِتَام بھی آتا ہے، اصل لفظ تو فِتَام ہے لیکن فصال بھی ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بعض کتابوں میں شاید پڑھا تھا جانور کے بچے کا دودھ چھڑانے کے لیے تو فصال ہوتا ہے، لیکن نہیں انسانوں پر بھی قرآن میں آتا ہے وہ حمل ہوں وہ فصال ہوں، وہ جانوروں پر بھی اپلائی کر لیتے ہیں، شاید فتام صرف عورتوں کے لیے ہو اور فصال حیوانوں اور انسانوں سب پر استعمال ہوتا ہے، فتام تو ایک ساتھ اسی سے فاطمہ نکلا ہے نا، فاطمہ کے میں نے بچے کا دودھ چھڑانے والی، تو فصال میں نے لفظی معنی تو ہے الگ کرنا، فے سواد لام کا معنی ہے جدا کرنا، وصل کے مقابلے کا لفظ ہے، فصال فاصلہ یو فاصلو کا ایک طرح کا مصدر ہے کہ انہوں نے ارادہ کر لیا دودھ چھڑانے کا، ان تراغ منہما ان دونوں کی باہمی رضامندی کے ذریعے تراون ہوئی تراوی آیا تفاعل جو آپ نے پیچھے تراباؤ پڑھا ہے ان تراون باہمی رضامندی کرنا ویسے تو مصدر ہے لیکن صرف رضامندی کے ساتھ بھی اردو ترجمہ کیا جا سکتا ہے منہما ان دونوں کی طرف سے تو اگر ان دونوں کی رضامندی سے دودھ چھڑانے کا دونوں نے ارادہ کر لیا یعنی باہمی رضامندی سے فیصلہ کر لیا کہ بچے کا دودھ چھڑانا اور اس چھڑانے کو فقہا کہتے ہیں دو سال سے پہلے کا ارادہ کر لیا کہ چلیے دو سال سے پہلے ہی ہم چھڑا دیتے ہیں یہ مراد لیتے ہیں بلکہ شاہ صاحب نے ترجمہ ہی یہی کیا ہے از شیر باز کردن یعنی پیش از دو سال دو سال سے پہلے جو پر مدت بیان ہوئی ہے وہ یعنی کوئی ایسی واجب چیز نہیں ہے نارمل وہ ہے اس کو قرآن بیان کرتا ہے لیکن اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے تو اگر اس سے پہلے وہ طے کر لے کہ ہم نے دودھ چھڑا دینا ہے وتشاورن اور آپس میں مشورے سے کریں تشاور میں نے باہمی مشورہ راضی بھی ہونا اور باہمی مشورہ بھی ہونا شین و رے مادہ شاورا یشاورو یہ بھی ہوتا ہے شاورا یشاورو مشاورتن شوار نہیں استعمال ہوتا مصدر مشاورت ہی استعمال ہوتا ہے اور تشاورا یا تشاورو تشاورن اس کا معنی لازمن ہوگا باہم مشورہ اگر شاورا یشاور کا معنی کرے تو اس کا کہیں باہمی لگ سکتا ہے کہیں صرف مشورہ کرنا ہی ہوتا ہے قرآن میں آتا ہے وشاور ہم ان سے مشورہ کیجئے یہ نہیں میں نے کہ باہمی مشورہ کیجئے ان سے مشورہ کر براہ راست ایک مفعول کے ساتھ بھی آتا ہے مفاعلہ میں یہ ہو سکتا ہے لیکن باب تفاعل کا معنی ہی ہوگا باہم مشورہ تراضن کا معنی ہوگا باہمی رضامندی فلا جناح علیہما اس صورت میں ان دونوں پر کوئی گرفت نہیں ہے اگر بھلے طریقے پر نہ عورت اصرار کرتی ہے کہ مجھے اتنا خرچہ دو اسٹینڈرڈ کا نہ مرد تو ٹھیک ہے یہ بھی ان پر چھوڑا اگر تراضی اور تشاور پایا جاتا ہے بعض دفعہ تراضی اور تشاور کو پھر قانونی شکل دی جاتی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے اس کو اپلائی کیسے کیا جائے گا بذریعہ کورٹ یا باہر تو پھر تراضی اور تشاور کو ہم قانونی شکل میں کب مانیں گے وہ تو الگ ڈیٹیلز ہیں نا پروسیجرل وین اردتم اور اگر یہ ایک تیسری صورت ہے پہلے تو ہے بچے کو دودھ پلانا ہے ماں باپ آپس میں اس بات میں ایک دوسرے کے دکھ کا باعث نہ بنے خرچہ دے گا بچے والا وغیرہ دوسری صورت ہے کہ دو سال سے پہلے ہی چھڑا دینا چاہتے ہیں آپس میں مشورہ کر کے تو ٹھیک ہے بچہ سنبھل گیا ہے وہ ان عورت تم منتخب کر دے ہوں اور اگر تم نے یہ ارادہ کیا کیونکہ یہ حالات بڑے عجیب ہوتے ہیں جن بچوں کی طلاقیں ہو جاتی ہیں اب ماں چاہتی ہے میرے پاس رہے ماں اس امید میں رہتی کہ بچہ میرا بن جائے گا لیکن قدرت کے حالات تو ہم نے اپنے ارد گرد بعض دفعہ دیکھا ہے اور بچے کی وجہ سے ماں کو طلاق ہوئی اور اس نے لے لی اور اس نے پالا اور خود سب کچھ کیا اور وہ لڑکا بی کام میں پہنچا ہے اس کے باپ نے کوئی اور شادی کر لی اب وہ دادی کے پاس ہر وقت رہتا ہے ماں کو ہی چھوڑ گیا جب بھی کام میں پہنچا تو اس عورت نے تو اس کو پالا کیا سب کچھ اور اب وہ پھر دادی اور باپ کے پاس ہی آ جائے گا تو ماں کو کیا ملا سوچتی ہے کہ میں نہ ہی طلاق لیتی کچھ جھگڑا تھا ان کا تو کچھ کہا نہیں جا سکتا اور بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا پہلو بھی ہو تو بہرحال جو بچے کے دن ہیں وہ پالنے کے پلنے کے اور میاد دو سال یا کچھ اس سے زیادہ کے وہ تو ماں کو ترجیح دی ہے قرآن نے لیکن ایک تیسری صورت ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم نے یہ ارادہ کر لیا اَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ کہ تم استرضاع ابھی آپ نے پڑھا ہے ارضاع یرضع دودھ پلانا رضاع یرضع دودھ پینا اور یاد رکھیے یہ دودھ جو بچہ پیتا ہے عام دودھ پینے کے لیے یہ لفظ نہیں استعمال ہوتا کہ آپ کہہ رہے کہ جی میں نے آج ایک سیر دودھ پیا اور اس کے لیے رضا استعمال کرے وہ شرط ہے یہ استعمال ہوگا یہ دودھ پلانا کے لیے یعنی پتہ نہیں انگریزی اس کا ترجمہ تو کیا کیا جا سکتا ہے میں نہیں سمجھتا وہ کسی نہیں 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 دودھ پلانا کے لیے اور لفظ ہے باقاعدہ لیکٹیشن وغیرہ تو ان معنوں میں آتا ہے نا بہرحال عربی میں یہ لفظ ہے تو ارضاع یرضع دودھ پلانا اور اس میں ایک لفظ ہے استرضاع یہ باب استفعال ہے، اس میں رضاعت چاہنے کا مفہوم ہے نا، طلب اور استدعا کا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں دایا رکھنا کوئی، یعنی دودھ پلانے والی عورت رکھنا. اس کے لیے لفظ ہے استرضع یسترضع، آدمی نے دودھ پلانے والی ایک عورت رکھی یا تلاش کی، یہ معنی. عربوں میں یہ آپ دیکھتے ہیں عام رواج تھا، بڑے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر بنو حوازن میں پلے، تو یہ ان کے ہاں کوئی اتنی چیز نہیں تھی. تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دایا رکھو، یعنی اس ماں سے نہ پلاؤ، ہو سکتا ہے ایسا رہا تو ماں بھی نہ پلانا چاہتی ہو. آج کل تو ویسے ہی ڈبے نے سب روک دیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ چھاتی کا کینسر عورت کا اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے جو اپنے بچوں کو وہ دودھ نہیں پلاتی. اللہ کے بھی عجیب عجیب سزا کے طریقے. تو اگر تم دایا رکھنا، دایا ہی کا شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے، دودھ پلانے والی رکھنا، اگر تم چاہتے ہو کہ تسترضعو، یعنی مراد ہے یہاں لفظ محذوف ہے ان تسترضعو اجمی اجنبیتا یا غیر ام، ماں کے علاوہ تم کوئی اور دایا رکھنا چاہتے ہو. ماں دایا تو نہیں نہ ہو سکتی، تو دایا رکھنے میں تو ماں بھی شاید راضی ہو جائے، ٹھیک ہے رکھ لو. اگر تم دایا رکھنا چاہو اولادکم، یعنی لے اولادکم، یہ دونوں طرح جائز ہے کہنا، استرضع لولده و استرضع ولده، براہ راست مفعول بھی آ سکتا، اس نے اپنے بچے کے لیے دایا رکھی، استرضع ولده، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں استرضع امرأة لولده، اس نے ایک عورت کو دودھ پلائی کے طور پر رکھا اپنے بچے کے لیے، ورب یوں بنتا ہے. ان تسترضعو کا نون تو گر جائے گا، کہ تم دایا رکھو اولادکم اپنی اولاد کے لیے. یہاں دیکھیے عربی میں لیے کا لفظ کوئی نہیں، کیونکہ ڈائریکٹ مفعول آ گیا ہے، اور یہ عربی میں دونوں طرح جائے گا. فلا جناح علیکم، تو اس میں بھی تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. اذا سلم تم، جب کہ تم حوالے کر دو، سلم یسلمو کا ایک معنی تو آپ نے پڑھا نا، سلام کرنا، اور سلمو تسلیما، لیکن سلامہ کا ایک معنی ہے حوالے کر دینا کسی کے، تو ہے نا ٹو ڈلیور کے معنوں میں جیسے آئے، یا ٹو میک پیمنٹ کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے، ہاں ٹو ہینڈ اوور کے معنوں میں. سلامہ یسلمو، تو وہ دے دے اس کو، اور اس میں مکمل دینے کا معنی بھی آتا ہے. اور سلم تم، جب ان کے حوالے کر دو تم، کیا چیز، ما آتے تم، وہ چیز جو کہ تم نے دی. آتے تم، دیکھیے آتے تم کے دو مفعول ہوتے ہیں، حالانکہ اور یہاں دونوں چھوڑ دیے انڈرسٹوڈ کر کے. تم نے دیا، کس کو دیا، کیا دیا، دو چیزیں آنی تھی نا، تو یہ اصل میں ورب تھا ما آتے تم ہن ایاہو، وہ چیز جو تم نے ان عورتوں کو دی، اور مراد ہے جو مقرر کیا دینا بالمعروف بھلے طریقے پر، جو تم نے دینا ہے ان عورتوں کو، دیا ان عورتوں کو بھلے طریقے پر، وہ ان کے حوالے کر دیا. تو سلم تم ما آتے تم بالمعروف، آتے تم میں تو ایتا ہے، جو ایتا یعنی طے ہوا تھا بھلے طریقے پر، وہ ان کے حوالے بھی ہو جائے. تو یہ اس کی کوئی اجرت وغیرہ ہوتی ہے وہ دے دو تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو. واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، یعنی ان اللہ بصیر بما تعملون، یہ تو احکام ہے، لیکن اس پہ صاف ظاہر ہے فقہی ابواب بھرے پڑے ہیں. پھر ایک دوسری صورت جھگڑے کی آتی ہے، پھر ایک تیسری آتی ہے، ماں نہیں مانتی، باپ نہیں مانتا، کون غلطی پہ ہے، کون درست ہے، کس طرح سے کیا جائے، یہ تو باہمی رضامندی وغیرہ سے ہے نا، اس طرح سے طے ہو جائے بچے کو مری یا دکھ نہ منایا جائے وغیرہ. لیکن اگر جھگڑا ہو تو پھر عدالت بھی انٹرفیئر کر سکتی ہے، عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے جھگڑے کی وجہ سے لوگ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے، خلفاء راشدین کے پاس بھی. اس زمانے میں تو سمپل طریقہ ہوتا تھا، تو یہ عدالتی کاروائی تو نہیں ہوتی تھی کہ جاؤ جی اور منشی سے ٹائپ کراؤ اور پھر درخواست دو، پھر چھ مہینے بعد تاریخ لگے گی، اور یہ خلیفہ سے جا کے سیدھی اپنی تکلیف عورتیں بھی بیان کر دیتی تھی، مرد بلا کے سمری بات ہوتی تھی. تو یہ سارے حضانت کے احکام ہیں. حضانت یعنی بچے کی جو پرورش ہے اس کی کیا صورت ہوگی، وہ متاثر نہیں ہونی چاہیے. یہ طلاق کے ساتھ یہ احکام آئے. اب یہ طلاق کے بعد آگے بیوہ کی صورت بیان کی ہے.
اور شروع میں یہ فرق ہے،
کس میں
پرورش کے اعتبار سے کہ اولاد کا معاملہ یہ کہ وہ بچی یا بچے کو اس نے دور تک ماں کے پاس اپنی گزرنے دیتی ہے، اگر بچیوں کے نزدیک صرف 7 سال کا معاملہ ہے.
دیکھیے یہ ہر ایک کی کوئی دلیل ہوگی، میں نہیں کہہ سکتا کہ کس نے کس کس دلیل کو اپنایا ہے. 7 سال، 2 سال، 5 سال، یہ 2 سال تو ماں باپ کے، یہ تو دودھ کی بات ہے نا، دودھ کے فوراً بعد انڈیپینڈنٹ اور خود کفیل تو نہیں ہو جاتا بچہ. یہ تو ایک صورت ہے، اس کی نیچرل غذا کی 2 سال کی چیز تھی ضرورت. 2 سال کے بعد وہ روٹی کھانے شروع کرے گا، لیکن 2 سال کے بعد وہ محتاج تو ہے کس کیئر کا، تو وہ بھی تو سامنے رکھنا تھا. یہ تو دودھ پلانے کی بات ہے، گویا کہ اس حد تک بیان کیا قرآن کریم نے کہ وہ مدت ابتدائی جو ہے اس میں کیا ہو. دودھ پلانے کے بعد کے احکام سے ایک طرح سے قرآن نے نہیں ڈیل کیا، ان تقوی اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس طرح سے اس کی روشنی میں کچھ کیا جا سکتا ہے. اگر کسی نے 7 سال کیا تو وہ دودھ پلانے کے 7 سال تو نہیں نا مقرر کیے، وہ تو بچے کی کیئر کے بارے میں ہے کہ کیا باپ کیئر کر سکتا ہے یا ماں کیئر کر سکتے. اصول تو ہمیں جو حدیثوں سے اور خلفائے راشدین کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے، یہ تسلیم کیا گیا کہ ماں بہتر کیئر کر سکتی ہے چاہے جو بھی ہو. لیکن عجیب عجیب قانون ہوتے ہیں. اب یہ فقہ امریکہ میں ہم نے دیکھا، ایک مہان لڑکا تھا حیدرآبادی، اس نے وہیں شادی کر لی، بچی ہو گئی اور پھر طلاق ہو گئی، اگر کسی عیسائی عورت سے شادی کر لی تھی ابھی بچی اب مسلمان رہے گی یا عیسائی ہوگی ہم نہیں کہہ سکتے. اس نے تو پھر جا کے حیدرآباد میں دوسری شادی کر لی مرد نے. بہرحال عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ لڑکی شاید 1 ہفتہ باپ کے پاس رہا کرے گی اور 1 ہفتہ یا 2 ہفتے ماں کے پاس رہا. بس یہ ایسی بھی عجیب زندگی ہو جاتی ہے. پھر بعض دفعہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب 1 ہفتہ ہمارے پاس ہو لے کے بھاگ جائیں، اور اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں. بہرحال یہ بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور طلاق کو اللہ نے جو مبغوض گردانا ہے تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے. اچھا اب اس کے بعد ہے قدرتن مر جانا، بیوہ ہو جانا ایک عورت کی، یہ بھی صورت ہے، وہ تو طلاق کی تھی. والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات دیے جائیں، توفا یتوفا باب تفاعل سے، اس کا معنی اصل ہوتا ہے پورا پورا لے لینا، لفظی معنی یہی ہے توفا یتوفا، اور مصدر بنے گا توفن، تسلی اور ترقی کی طرح توفی، پورا پورا لے لینا. پھر اس سے سیکنڈری معنی پیدا ہوتا ہے وفات دینا. وفات بھی عربی لفظ ہے، واؤفے یہی اس کا مادہ ہے، اوفا یوفی ایفا، وعدہ پورا کرنا اور پوری پوری چیز دینا، وہ بھی اسی سے ہے. تو واؤفے یہ مادہ سے ہے، توفا یا توفا، پورا پورا لے لینا، اور ایک معنی اس کا بنتا ہے وفات دینا. شاہ صاحب نے بے میرن، اچھا اس کا مجہول بنے گا توفے یا، وہ پورے کا پورا لے لیا گیا، لفظی ترجمہ، یا وہ مار اس کو موت دی گئی. یوں یہ مجہول ہوگا توفے یا، اس کو وفات دی گئی، لیکن محاورے میں ہم ترجمہ کریں گے وہ وفات پا گیا. یہ محاورے کا ترجمہ یاد رکھیے. اسم فاعل اس کا ہوگا المتوفی، تو اللہ متوفی ہوتا ہے، اور جو مرتا آدمی وہ اس میں مفعول ہوگا المتوفا، یا ال نہ لگے تو متوفن. یہ ہمارے ہاں اکثر غلطی سے المتوفی لکھ دیتے ہیں، فلاں سال میں مرا، تو متوفی تو اللہ تعالی ہے، وہ شخص جو ہے وہ تو بصیغہ مفعول مجہول استعمال ہوگا، اس میں مفعول المتوفا، وہ جس کو پورے کا پورا لے لیا گیا یا جس کو وفات دی گئی. تو والذین یتوفون منکم، وہ لوگ تم میں سے جو پورے کے پورے لے لیے جاتے ہیں، یوں ترجمہ، پھر وفات دیے جاتے ہیں، اور باب محاورہ ترجمہ جو مر جاتے ہیں. یہ توفا کا یہ معنی ذہن میں رکھیے گا، آگے اس پہ کوئی بحث آئے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذمن میں، کہ توفا کے معنی موت دینا، اصلی معنی اس کے نہیں ہے، یہ ایڈیومیٹک ٹرانسلیشن ہے، ورنہ بنیادی معنی وفات دینا اور مارنا اس کا معنی نہیں ہے. وہ جو کہ تم میں سے مرتے ہیں، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مرتے ہیں کا ترجمہ کیسے کیا گیا، کیا سب نے یہی ہوگا، جو مر جائیں یہی کیا ہوگا، ویذرون اور وہ چھوڑ جائیں، وذر یذر ذال کے ساتھ، اگر زے کے ساتھ ہو تو وزر یزر ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بوجھ اٹھانا. ولا تزر وزر تم وزر اخرا، وہ اور بہت زے کے ساتھ ہے، یہ زال کے ساتھ ہے وزر یزر. اس سے عموماً حفاتہ سے یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جس سے عموماً ماضی کا فعل نہیں استعمال ہوتا، یا مضارے یا فعل امر سے استعمال ہوتے ہیں، یعنی اس کا ماضی عربی میں استعمال نہیں ہوتا غالباً. یذرون چھوڑ جاتے ہیں، سر ضرور یہ قرآن میں آئے گا، ان کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، یہ ان مہینوں میں یذرون وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، یہ یذرون کا مفعول ہے، جو تم میں سے مر جائیں اور چھوڑ جائیں بیویاں. لفظی ترجمہ تو جو مر جاتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں، لیکن مضارے کے ساتھ ترجمہ کر لیں، یتربصن بانفسہن. اب یہ ازواجن کے بعد جو یتربصن آیا، ترجمہ تو ہونا چاہیے تھا وہ بیویاں جو کہ رکتی ہے اپنے نفسوں کے ساتھ، ایک طرح کی اس کی صفت، لیکن یہاں مراد ہے ان اور محذوف ہے، بس ان عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ یتربصن، فعلیہن ان یتربصن، یہ عبارت میں خود بخود سمجھا جاتا ہے. تو جو بیویاں چھوڑ جائیں ان بیویوں کے لیے ضروری ہے کہ یتربصن بانفسہن، وہ رکیں گی اپنے نفسوں کے ساتھ، انتظار کرنا، تربص میں انتظار کرنا، وہ انتظار کریں گی اپنے نفسوں کے ساتھ، یعنی اپنے نفسوں کے ساتھ یعنی اپنے نفسوں کی حفاظت کریں گی، نگاہداشت کریں گی اس انتظار میں. اور وہ انتظار کتنا عرصہ ہوگی؟ اربعۃ اشہر و عشرا، چار مہینے اور دس، اردو میں ہم دن ترجمہ کر سکتے ہیں. یہ اربعۃ کی تے کی زبر ظرف کی وجہ سے ہے، یا تربصن اربعۃ، فرض کیجئے یوں ہوتا علیہم فتربصہن، پھر ہم کہہ سکتے تھے اربعۃ اشہر، پھر مبتدا رفع میں آ سکتا تھا. تو اب یتربصن بانفسہن، وہ انتظار کریں گی اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی اپنے آپ کی حفاظت کریں گی اور انتظار میں گزاریں گی، چار مہینے، ظرف آیا اربعۃ کی تے کی زبر. اشہرن تو خیر عدد تھا، وہ تو آنا تھا جب ہم مجرور، آگے ہے عشرن. یہ عشرن کی نصب کی کیا وجہ ہے اور عشرن کیوں آیا ہے، عشرتن کیوں نہیں آیا؟ یعنی سوچیے اس پہ، وجہ یہ ہے کہ دن نہیں، یہاں مراد ہے دس راتیں، کیونکہ عام تاریخ رات سے شمار کی جاتی ہے، اس لیے رات لگائے تو پھر آپ مذکر لگا سکتے ہیں، اور یعنی لیلتن کے معنوں میں لے کر، لیل نہیں لیلتن، لیل تو جس جنس کو کہتے ہیں نا، تو لیلتن کے معنوں میں عشر لیالن، قرآن میں آتا ہے نا ولیالن عشرن، صفت موصوف ہو گیا، جیسے آپ کہتے ہیں ستت و سحاہن یا السحاہ ستت، تو قرآن میں ولیالن عشرن اور دس راتیں، اس کو دوسری صورت کریں تو یوں ہوگا عشر لیالن، لیال لیل ان کی جمع نہیں، لیلت ان کی جمع ہے. تو یہ چونکہ وعشر لیالن، نصب میں تو اس دن رات کے عدد نے بھی آنا تھا نا اربعۃ کی طرح، وہ لیالن حذف ہوا تو اس کو کہا عشرن اور دس. عشرن کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ وہ اربعۃ کی طرح وہ ظرف ہے اور دس. اب اردو والے ترجمہ کریں گے اور دس دن، اور محاورے کی مجبوری ہے کیونکہ ہم اردو میں تو دس راتیں نہیں ترجمہ کریں گے، تو چار مہینے اور دس، یا دس گھنٹے نہیں، مراد یہاں دس دن ہے، اور چونکہ تاریخ رات سے ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ عشرن آیا، ورنہ عشرۃ ایامن ہونا چاہیے تھا، پھر اس طرح سے ہوتا عشرتن، دن اگر گنے جاتے تھے تو چار مہینے دس دن ان کی عدت ہوگی بیوہ کی. وہ اشرا نانا اشرت لیالن آئے گا، جمع مکسر آنا چاہیے، لیلتن کی جمع ہے لیالن، وہی میں بتا رہا تھا نا کہ سورت الفجر میں آیا ہے ولیالن عشرن، یہ جو ہوتا ہے نا ترکیب عددی، اس کو آپ صفت موصوف بھی تو بنا سکتے ہیں نا، یعنی مثلا اربعت ارکان، چار رکن، اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں الارکان الاربعت، اس طرح سے آ جاتا ہے. نہیں نہیں یہ اشرن تو دیکھیے اربع کی نصب کیوں آئی ہے؟ ظرف ہونے کی وجہ سے، تے کی زبر اس وجہ سے آئے گا، تو اشرن بھی ظرف میں نصب میں آئے گا. اصل میں تھا وہ اشرا لیالن اور دس راتیں، لیالن کو اڑایا اب دس ظرف ہو کر، یہاں نصب میں تو ضرور آئے گا، تو صرف اشر رہ گیا تو اس کی اشرن نصب ہوئی، یہ ظرف ہونے کی وجہ سے نصب ہوئی ہے. باقی اشرن کیوں ہے، اشرتن بھی تو ہو سکتا تھا، وہ بات اور ہے. اگر ہوتا دن تو کہتے وہ اشرتا ایامن، پھر سورت میں ہوتا اربعت اشہر و اشرتن. یہ اشرن اس وجہ سے ہے کہ معدود ذہن میں رات ہے، اس وجہ سے مذکر آ جاتا ہے. کیا
الفسنت الا 50 عام، کی وجہ سے تفصیل ہو گئی 50 کا، تو وہ بھی سال نہیں کی جاتی. تو یہاں آپ نے اربعت اشہر، چار مہینے اور دس آگے ہوگی تو ہے نہیں،
تو چار مہینے اور دس صدیاں کہہ لیں، کوئی بات لے لیں. لیکن اشرن کا مہینہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، چار مہینے اور دس کیا گدھے مراد ہے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ نصب ہے یا ہے کوئی ظرف، ایک تو یہ بات پکی ہے، لہذا کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جو ظرف نہ بن سکے، کیونکہ نصب آئی ہے. اور وہ ظرف کیا ہو سکتا ہے؟ چار سال، دس سال، دس صدیاں، دس گھنٹے، کیا ہوگا؟ تو مہینوں کے ساتھ دن انڈرسٹوڈ سے ہو جاتے ہیں ہر بات میں. تو گرم اب اہل زبان بول رہا تو خود بخود سمجھ آئے گا. چار بج پر، چار بج کر پانچ پر، پانچ کیا چیز؟ پانچ سیکنڈ بھی تو ہو سکتے ہیں. آپ جب کہتے ہیں چار بج کر پندرہ پر، تو اس میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ منٹوں کی بات ہو رہی ہے، گھنٹوں وغیرہ کی یا دنوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو زبان والے سمجھ جاتے ہیں نا. تو اشرن میں اتنا پتا ہے کہ یہ ظرف ہے، آپ چاہیں تو یہ سال کے لیے لگا لیں، لیکن دس مہینے، چار مہینے اور دس سال، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ زبان کا جو محاورہ ہے اور زبان والے جو خود لفظ سمجھ جاتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے. یعنی یہاں لفظ تو نہیں ہے، یوں کوئی کھینچنا چاہے تو کر لے کہ جی دس مہینے اور چار مہینے اور دس سال مراد ہے. ہاں جی، تو وہ عشرہ سنواتن بھی ہو سکتا ہے، فائدہ تو نہیں ہے، یہ تو محاورے سے ہی سمجھے گا. ہوئی بات کہ چار بج کر پانچ، پانچ سے مراد کیا ہے؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ منٹوں کی بات ہو رہی ہے. فیضا بلاغنا اجلہن، جب وہ پہنچ جائیں اپنی میعاد کو. اور یہاں اگلی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مدت ایکسپائر ہو جائے مراد ہے. بنیادی طور پر تو بلاغنا اجلہن کا معنی یہ ہے جب وہ پہنچ گئی اپنی میعاد کو، یعنی مدت ختم ہو گئی. وہ جو پہلے حکم میں آیا تھا نا بلاغنا اجلہن فامسکوہن، وہ اگلے فکرے کی وجہ سے کہا تھا کہ جب قریب ہو مدت ختم ہونا، کیونکہ آگے امساک کا ذکر تھا. ورنہ پچھلی آیت میں ویزا تلک تم النساء فبلغنا اجلهن فلا تعذلوهن، مراد یہ مدت ایکسپائر ہو جائے. اب اس میں بھی یہاں یہی مراد ہے، فیضا بلغنا اجلهن، جب وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائے، یعنی بھی چار مہینے دس دن پورے ہو جائے. فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گرفت نہیں ہے اس معاملے میں کہ خواہ مخواہ کوئی سوشل کہو کہ جی میری ناک کٹے گی یا کوئی، یہ بھی تو جناح کی صورت ہے. قرآن نے تو کہا کہ کوئی تم پر گرفت نہیں ہے اس بارے میں. فی ما فعل، اس چیز کے بارے میں، بلا جناح علیکم فی، اس کے بارے میں، ما فعلنا، جو وہ عورتیں کرتی ہیں یا جو کیا ان عورتوں نے، فی انفسہن، یعنی اپنے ذاتوں کے بارے میں. یہ پہلے فی کا ہے کے بارے میں، اور اسی طرح سے پہلے فی کا بھی ترجمہ کے بارے میں کر سکتے ہیں. تم پر گرفت نہیں ہے اس چیز کے بارے میں جو کہ وہ کرتی ہیں اپنے بارے میں، بالمعروف بھلے طریقے پر. تو یعنی اب تمہارا کوئی اس میں نہیں ہے، بھلے طریقے پر اپنے لیے آئندہ جو فیصلہ کرتے ہیں، قرآن نے ایک جنرل انسٹرکشن دی ہے. یہ مدت گزارنا ضروری ہے، اس کے بعد وہ آزاد ہے. یہاں بھی سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیوہ بھی آزاد، اوپر متعلقہ کی بھی آزادی کا ذکر ہے. آخری امام شافعی نے جو کہا کہ ولی کے لیے شرط اس کا شادی شدہ ہونا یا نہ شادی شدہ ہونا، شاید ان آیتوں کو بھی تو سامنے رکھا ہوگا, ایسے بھی تو ایک دلیل نکلتی ہے کہ جو عورت شادی اس کی ہوگی, اب طلاق ہوئی ہے یا بیوہ ہوئی ہے, اس کے لیے قرآن نے صاف کہا. ادھر بھی ہے کہ اذا تراضوا بینہم بالمعروف اور لا تعذلوہن ینکحن ازواجہن, ان کو نکاح کرنے سے نہ روکو. اوپر تیسری طلاق کے بعد بھی حکم آیا حتیٰ تنکح زوجن غیرہ, جب تک کہ وہ نکاح نہ کر لے کسی اور خاوند سے. یہاں بھی آیا جو کچھ وہ اپنے بارے میں کرے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے اس میں, یعنی وہ آزاد ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اللہ تعالی یعنی خبیر بما تعملون, خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ولا جناح علیکم, اور تم پر گرفت نہیں ہے. لا جناح, یہ لا نفی جنس کے ساتھ پہلے بھی آیا یہاں بھی. جناح کا لفظ مادہ تو جیم نون ہے ہی ہے, اس مادے میں جانا ہے یا جنا ہو کہ میں نے تو بنتے جھکنا. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا, اور اس طرح سے جناح جیم کی زبر کے ساتھ آئے تو اس کے معنی پرندے کا بازو یا ونگ بھی ہوتا ہے. عمارتوں میں جو ونگ ہوتے ہیں مثلا ہسپتال کا کئی الٹی ونگ اور یہ, اس کے لیے آج کل عربی میں جناح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جناح الذل وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل, مادہ یہی ہے, جیم کی زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی پر کا ہوتا ہے, پرندے کا پر. اور اس کی جمع اجنحہ, اور خود قرآن میں استعمال ہوئی ہے اولی اجنحتن. جیم کے پیش کے ساتھ ہو تو جناح میں نے حرج گرفت. ہم نہیں کہہ سکتے کہ عربی میں سے یہ عربی میں سے ہی فارسی لفظ گناہ بنا ہے یا گناہ سے عربی لفظ جناح بنا ہے, ہمیں نہیں معلوم, لیکن میں نہ ایک ہے دونوں کا, جو گناہ کا معنی ہے وہی جناح کا معنی ہے. کس کے جناح, جناح میں نے ونگ ہوتا ہے نا, جناح میں نے گناہ. گرفت مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی پکڑا نہیں جائے گا اس معاملے میں. جناح کی جمع اجنحہ ہے, وہ سورت فاطر میں آئے گی. تو یہ جناح کا لفظ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ فارسی کے گناہ کے بالکل ہم معنی ہے, اور بلکہ ہم صوت بھی ہے ایک طرح کا. تم پر کوئی گرفت نہیں, تم پر کوئی گناہ نہیں. فی اس کے بعد عموماً آتا ہے فلاں چیز کے بارے میں, فی میں نے کے بارے میں. تم پر کوئی گرفت نہیں ہے فی ما اس چیز کے بارے میں جو کہ عرت تم بے جس کو تم نے پیش کیا. اصل میں عرض یا عرض میں نے ہوتا ہے پیش کرنا, اور عرض یو عرض باب تفعیل سے آئے مصدر تعریض, اس کا معنی ہوتا ہے اشارے کنائے سے پیش کرنا. تعریض شعروں میں اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے ایک بڑے ڈھنگ سے گالی دینا, ظاہراً ننگ دینا لیکن بات بھی وہ کہہ جانا. اس کے لیے اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں علم معنی وغیرہ کی اصطلاح میں سے تعریض کہتے ہیں, چوٹ کر جانا, اشارے سے بات کر جانا. چنانچہ یہ تعریض کا ایک مشہور کیس آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہیں دو آدمی آپس میں لڑ پڑے, کسی وجہ سے جھگڑا ہوا. تو ایک نے کہا جی جائیے, نہ میری ماں بدماش تھی نہ میرا باپ بدماش تھا, بدکار تھا, نہ میرا باپ بدکار تھا نہ میری ماں بدکار تھا. وہ چلا گیا. دوسرے آدمی نے جا کے استغاثہ کر دیا حضرت عمر کے پاس کہ اس آدمی نے میری ماں کو بدکار کہا, میرے باپ کو بدکار کہا. دونوں کو بلایا گیا, سب کے سامنے بیان لیے گئے. وہ مان گیا کہ میں نے تو جی اسے تو کچھ نہیں کہا تھا, میں نے تو یہی کہا تھا کہ نہ میری ماں بدکار ہے نہ میرا باپ بدکار ہے. سب نے کہا زبان کا تقاضا یہ ہے کہ تم نے اسی کی ماں اور باپ کو بدکار, سزا بھگتو اسے. اس پہ غالباً قذف کی حد لگی تھی اس آدمی پر, اس نے اس کے ماں باپ کو. اب یہ تعریض ہے, اشارے کنائے میں وہ بات کر جانا. یہ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں عام طور پر کس آرام دینے آتے ہیں, یہ اصل میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے کہا ہو تو, لیکن بات کر رہا تھا دوسرے پر ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہ تعریض کے معنی ہوتے ہیں کنائے اور اشارے میں بات کا پیش کرنا. بات اور رگ تم بھی, تم نے اشارے اور کنائے میں کوئی بات کی. من خطبت النساء, عورتوں کے رشتہ مانگنے کے بارے میں. خطب یخطب خطبہ بھی ہوتا ہے اس کا مصدر, اس صورت میں اس کا معنی تقریر کرنا ہوتا ہے, وہ بھی خطب ہی ہے, ورب ایک ہی ہے. خطب یختب صرف مصدر سے معنی بدل جاتے ہیں. خطب یختب خطبتن میں نے عورت کا رشتہ مانگا, اور خطب یختب خطبتن میں نے تقریر کی خطاب کیا. خطبتن نساء عورتوں کا رشتہ طلب کرنے کے بارے میں, یعنی اگر تم نے اشارے کنارے میں کوئی کنارے میں بات کی ہے اس عورت, یعنی بیوہ کی بات ہو رہی ہے, بیوہ کی بات ہو رہی ہے اس کے رشتے کے بارے میں, او اکنن تم فی انفسکم, یا ظاہراً اشارے کے نائے میں نہیں بات کی کہ میں اسے ارادہ کرتا ہوں یا چاہتا ہوں نکاح کرنا یا کچھ, او اکنن تم فی انفسکم, یا تم نے اس کو اپنے اندر چھپایا. قاف نون نون مادہ کننا کننا یہ ثلاثی سے قرآن میں تو نہیں استعمال ہوا. اکنا یقینو یہ اکنا ہے جو اکنان بن گیا ہے. اکنا یقینو تو کنو سدور ہوم وغیرہ قرآن میں آتا ہے, لیکن کننا یقینو شاید ہو, میں نا اس کا بھی ڈھانپنا ہی ہوتا ہے, اور کہتے ہیں کسی چیز کو کپڑے سے ڈھانپ دینا ہو تو اس کے لیے کننا یقینو کہتے ہیں, یا یقینو ہو شاید, میرا خیال ہے کننا یقینو ہوگا, لیکن باب افعال سے آیا تو اس کا معنی دل میں چھپانا کوئی چیز, مانوی طور پر چھپانا, وہ تو ہے نا کپڑا ڈال کے چھپانا سلاسی میں, کرنا یقین مادہ وہی کاف نون نون ہے, اور باب افعال سے آئے تو اکن یقین اف النا یوف ال اف الا یوف ال, اصل میں تھا نا اکنانا یوکنے نو, تو اکنانا کو تو آپ پڑھیں گے اکن, یوکنے نو کو یقین, پھر وہ جہاں سے پانچویں سیزے سے پھر اکنانا ہو جائے گا, حق ادغام ہو جاتا ہے. تو اکنن تم نے چھپایا, فی انفسکم اپنے دلوں میں, او یعنی تم پر اس بارے میں کوئی گرفت نہیں, اگر تم نے عورتوں کے رشتے کے بارے, مراد ہے بیوہ عورتوں کے رشتے کے بارے میں, نکاح کے بارے میں کوئی اشارے کنائے میں بات کی, یا اپنے دل میں رکھی, اپنا ارادہ کیا کہ بھئی میں یہ کرنا چاہتا ہوں, تو اس میں تو کوئی گناہ نہیں. علم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کو یاد تو کرو گے, عورت ہے اس کا رشتہ موجود ہے بیوہ ہے, تو تمہارے دل میں خیال تو آئے گا, دل میں خیال لانا چاہے خفیہ رکھا جائے یا اشارہ کنارے میں. ولکن لا تواعدوہن سرا, ایک بات جس سے منع کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ خفیہ کوئی باہمی وعدہ معاہدہ نہ کرو. وعدہ یواعدو باہمی وعدہ کرنا, اور لا تواعدوہن, تم ان عورتوں کے ساتھ کوئی وعدہ نہ کرو, اور اس میں بات ہے سرن کی. سرن میں بعض نے کہا ہے کہ سر سے مراد ہی نکاح ہے, کہ تم ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو, وعدہ لو بھی ہو سکتا ہے اور وعدہ کرو بھی ہو سکتا ہے. وعدہ یواعدو کا معنی تو باہمی وعدہ ہی ہوتا ہے اور ایک فائل بھی ہو سکتا ہے. تم ان عورتوں سے, بعض نے ترجمہ سر کا نکاح کیا ہے, نہیں نہیں آگے سرن کا کیا کیا, تم وعدہ نہ کرو چھپتے ہوئے, یہ اس صورت میں حال ہے, یعنی سرا یا سرو اسرا یا سرو میں اسم فاعل بنا تو بنے گا مسر, اس طرح سے یہ سرن گویا کہ ہے مسرین, خفیہ کام کرتے ہوئے, مصدر اسم فاعل اسم مفعول کے معنوں میں آ کر حال ہوتا ہے. تو ایک معنی پھر یہ ہے حال والا, یہ بھی ایک ترتیب ہے, اور بعد نے کہا سرن کا معنی ہی نکاح, لیکن یہ معنی لغات میں تو سر نکاح کو نہیں کہتے. بارہ تو تم چھپاتے ہوئے, یعنی چھپا کر لفظی ترجمہ, ان عورتوں سے کوئی وعدہ نہ کرو, پہلے ہی وعدہ لے لینا کہ میں اس کے ساتھ کروں گا نکاح, یعنی الا ان تقولوا قولا معروفا, یعنی کوئی سازش اور اندر خانہ, کیونکہ پھر جھگڑے چل پڑتے ہیں نا برادریوں میں سوسائٹیوں میں, جو بات ہو وہ بھلے طریقے پر کہو تو وہ تو ٹھیک ہے, اس وعدہ بھی اگر کوئی ہو رہا ہے یا کوئی بات چیت تو وہ تقولوا قولا معروفا, بھلے طریقے پر, جانے پہچانے طریقے پر یہ بات ہو, کوئی اس میں سازش یا خفیہ پلاننگ کہ یہ اس کی زمین ہے اس کی جائیداد ہے یوں کرے وہ کرے, سب چل پڑتا ہے سلسلہ. اور اصل بات اس سے قرآن نے منع کیا ہے بولا وہ ہے بلا تعظم عقدۃ النکاح, اور ہرگز پکا ارادہ نہ کر لو نکاح کا. لا تعظم کے بعد الا آتا ہے عموماً, عظم الا, یہاں بھی الا انڈرسٹوڈ ہے, بلا تعظم الا عقدۃ النکاح, اور تم نکاح کے عقدہ پر پکا ارادہ نہ کر لو، یعنی اس کا پکا ارادہ نہ کر لو. عقدہ کے اصل معنی تو گرا کے ہوتے ہیں، عین قاف دال عقد، عقد عقد معنی بھی باندھنا ہوتا ہے، پھر عقد جمع عقود معاہدے کے معنی میں بھی آتا ہے. اور اسی لیے کیونکہ معاہدے کئی قسم کے ہوتے ہیں، تو مثلا عقد البیع، عقد النکاح، ایک بیع کا باہمی کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، ایک نکاح کا ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ عقدۃ النکاح ہے، لفظی ترجمہ ہے نکاح کی گرا پر، اور بامحاورہ ترجمہ کریں عقد نکاح ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے اسی سے، لفظی معنی تو باندھنا ہے، گرا باندھنا. تو عقدۃ النکاح کا ترجمہ اردو والوں نے جو عقد نکاح کیا ہے، تو وہ لفظی کا لفظی اور معنوی سب طرح سے مطابقت ہے. عقد نکاح کا پکا ارادہ نہ کر لو، حتی یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ کتاب اپنی اجل کو پہنچ جائے. یہ ہے لفظی معنی یبلغ، حتی ان یبلغ، الا ان یبلغ. الکتاب یہاں کتاب بمعنی ہے مکتوب، وہ چیز جو لکھ دی گئی، اور مراد ہے قانون اور مقرر میعاد، اس کو کتاب کہا جائے، یعنی جو مقرر کر دیا گیا ہے، جو مکتوب ہے، وہ اپنی اجل کو نہ پہنچ جائے، یعنی عدت کی میعاد پوری نہ ہو جائے. یہ اس کو ان معنوں میں ادا کیا ہے کہ وہ کتاب جو اللہ کا حکم ہے وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائے، جو بیان کیا ہے. اس سے پہلے نکاح کی کوئی پختہ بات وغیرہ نہ کرو، بھلے طریقے پر کرنا. اور غالباً ان میں کیونکہ اس قسم کے کئی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے، ہم روز اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور تم جان لو کہ اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ تمہارے اندر ہے. ما فی انفسکم، ما مفعول ہے یہاں، یا عالموں کا، فاحذروہ بس اس سے بچتے رہو. حذر یح، حذر یحذر، حذر سمع یسمع سے آتا غالباً. فاحذروہ، حذر یحذروں کے معنی ہوتے ہیں ایک تو احتیاط کرنا، انتہائی احتیاط کرنا، اور پھر بچنا، ڈرنا، یہ سب اس کے ضمنی معنی ہے. حذر کرنا اردو میں بھی آتا ہے، حذر احتیاط کرنا، بچ کے رہنا، لفظی معنی وہی بچ کے رہنے کا ہے. فاحذروہ، تم اس سے بچ کے رہو، مراد پھر وہی ہوگا اس کے نافرمانی سے حذر کرو. شاہ صاحب نے ڈرو ہی کیا اس کا ترجمہ. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے. ان میں اس کی بخشش اور بردباری کے کیا تعلق ہے نا احکام کے ساتھ؟ یہ آیتوں کے جو خاتمہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک قرآن کے عجائبات میں سے ہے. بعض لوگوں کو اللہ نے سمجھ دی ہے، غالباً مولانا پروفیسر ہمارے تھے مولانا عبدالحی فاروق کی، اسلامیہ کالج میں ہوتے تھے، مشہور عالم تھے، دہلی سے آئے تھے یہاں، عبدالحی فاروق کی. ہاں یہ جب عجیب بات ہوتی ہے نا، پنجاب یونیورسٹی میں جب شعبہ اسلامیات قائم ہوا نا، تو بلایا تو انہیں اسی لیے گیا تھا دہلی سے، وہ جامع ملیہ میں تھے، یہاں وہ ہیڈ ہوں گے. لیکن جب وہ یہاں پہنچ گئے تو انہوں نے کہا جی یہ تو کانگریسی ہیں، ان کو ہم نہیں بنائیں گے. مسلم لیگ کا زور تھا نا، پھر ان کو یونیورسٹی میں نہ رکھا گیا. پھر انجمن نے انہیں اسلامیہ کالج میں رکھ لیا تھا، ہمارے بہت بزرگ آدمی تھے. غالباً وہ ذکر کرتے تھے کہ میں لکھ رہا ہوں کتاب، پتہ نہیں مسودہ ان کے پاس کہیں ہو یا کیا، خدا جانے اولاد کے پاس ہو. خواتین آیات پہ کہ یہ جو کہیں آتا ہے کہ ایک آیت حکم بننے کرنے کے بعد کہ اللہ سب کو جانتا ہے، اللہ یوں ہے، اللہ یوں ہے، یہ کیا یہ بالکل بے تکا یوں ہی بس تھک گئے اور کہا علیم و قدیر غفور و رحیم، کچھ نہ کچھ کہہ دیا، یا اس کا کوئی حکم کے ساتھ تک بھی ہوتا ہے؟ تو وہ بعض حدیثوں سے وہ غالباً نکال رہے تھے. یہ بہرحال ایک فیلڈ ہے، تو ضرور کوئی تعلق حکم کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی صفت آتی ہے نا. بلکہ اس زمن میں بعض میں تو آگے وہ آتا ہے چوری کے زمن میں، کہ جہاں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے نا، تو اس کے بعد آتا ہے کہ ان اللہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر آتا ہے. تو کہیں کسی تفسیر میں پڑھا تھا کہ کسی آدمی نے یہ آیت پڑھی اور واللہ غفور الرحیم کہہ دیا مسئلہ، تو کسی بدوی نے کہا یوں نہیں ہو سکتا یہ کلام، تو کوئی نہیں بنتا. یہاں تو کوئی قدرت کا ذکر ہونا چاہیے. اہل زبان بھی تو اس طرح سے ہوتے ہیں نا. تو وہ کوئی خواتین آیت والی مجھے ذہن میں آیا کہ وہ فاروقی صاحب کو کتاب شاید زیر ترتیب تھی ان کی یا کیا مکمل کر سکے یا نہیں یاد ہوتا. بہرحال ہمیں تو اس میں کوئی ہم تو نہیں سمجھ پاتے, لیکن ہے صحیح کوئی بات قرآن کے لفظ ہے. لا جو نا جی سرن کے معنی تو چھپتے ہوئے چھپاتے ہوئے, کیونکہ مصدر ہے اس کے, تو میں نے اسم فاعل بنے تو مفعول کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے فاعل کے ساتھ بھی, اس میں تو کوئی حرج نہیں چھپتے ہوئے چھپاتے ہوئے, لیکن مراد یہی ہے کہ خفیہ کوئی سازشیں کرنا اس سے قرآن نے منع کیا. بعض دفعہ ایسے نتیجے نکلتے ہیں برے, سیدھی سی بات ہے کہ جو بات ہو کھلم کھلا بھلے طریقے پر ہو اور پہلے سے کوئی سازشیں وازشیں کر لینا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا اور اس طرح سے ہم کر لیں گے اور تیار رکھیں گے نکاح نامہ اور جس دن 21 تاریخ گزرے دستخط کر دیں گے, ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں قانونی طور پر. قرآن نے جس چیز سے منع کیا تو وہ تو یہی ہوتا ہے. آگے فرمایا لا جناح علیکم, اور تم پر کوئی گرفت نہیں ہے, مردوں کو مخاطب کیا گیا ہوا ہے, ان طلقتم النساء, اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو یعنی اپنی بیویوں کو, ان طلقتم ما لم تمسوہن, یہ ما صرف کے معنی میں ہے جب تک کہ, ما کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے ما داما وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہے, وہ ما نافیہ نہیں ہوتا, وہ ما استفہام کا نہیں ہوتا, ما موصولہ نہیں ہوتا, اسے ما ظرف کا ہی کہتے ہیں, جب تک اس میں وقت کا معنی پیدا ہو جاتا ہے تو یہ ظرف کا ما ہے. ما لم تمسوہن, جب تک کہ تم نے ان عورتوں کو چھوا ہی نہیں, یعنی چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دو, یہ معنی ہے ما لم تمسوہن, جب تک کہ تم نے ان کو چھوا ہی نہیں. یہ آگے 22 پارے میں بھی یہ آیت آئے گی اس طرح کی, ما لم تمسوہن مس یا مسو چھونا, پھر مراد ہے کنایا ہے جنسی تعلقات ہونا. ہم عام لفظوں میں محاورے کو اگر کہیں تو جن عورتوں کی ابھی رخصتی نہ ہوئی ہو, گویا کہ یہ بھی ہمارے ہاں ایک ایکسپریشن کی صورت ہے کہ تم عورتوں کو طلاق دے دو جن کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی بیویوں کی, ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ. او تفردو لہن فریدتن, یہ او کے بعد لم انڈرسٹوڈ ہے, او لم تفردو لہن فریدتن, تم نے مقرر ہی نہیں کیا ان کے لیے کوئی فریضہ, اور فریضہ مقرر کردہ چیز کو کہتے ہیں, پھر واجب کو کہتے ہیں, اور یہاں مہر مراد, مراد مہر ہے, فریضہ فریضہ کیا اور معنی بھی ہو سکتے ہیں, الصلاۃ فریضۃن والصوم فریضۃن, جو چیز بھی فرض کی گئی ہے مفروض کے معنوں میں بھی آتا ہے, اور فرض یا فرضوں کو معنی لازمی ٹھہرانا بھی ہوتا ہے اور مقرر کرنا بھی ہوتا ہے. وہ ہے کہ اس میں لازمی ٹھہرانا کا معنی تو ہے ہی, مقرر کرنا میں ایک کوانٹیٹی جو مہر کی ہے وہ ہے کہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے, اتنی مقدار ہوگی مہر کے, اسی لیے شاید سے یہ بحث پیدا ہوئی ہے. فرض یا فرضوں کا معنی ہوتا ہے مقرر کر دینا, مقرر تو پھر مہر ہے تو اس کی کوئی مقدار بھی مقرر ہوگی, وہی مراد ہوگا. تم نے وہ مقرر نہیں کیا اور طلاق پہلے ہی دے دی, یہ ایسی صورت بھی نکاح کی ہوتی ہوگی, کتابوں میں ملتا ہے کہ نکاح کر لیا اور اس وقت مہر کا کوئی طے نہیں کیا کہ بعد میں کر لیں گے. اب یہ کہ کیا ذکر بغیر نکاح مہر کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا, جواز عدم جواز کی بحث آ گئی, کسی نے کہا درست ہے ہو جاتا ہے نکاح ہو جائے گا پھر بعد میں طے کر لیا جائے گا, کوئی صورت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ اچھا جی ہم ابھی نہیں طے کرتے بعد میں طے کر لیں گے, وہ فلاں جو بھائی ہے اس سے بھی مشورہ کر لیں, کچھ نکاح تو کر دیا اور نکاح مہر نہیں طے کیا. تو اس صورت میں بھی اگر وہ, یعنی دو صورتیں ہیں کہ ان کو چھوا نہیں, اور دوسرے یہ کہ یا ابھی نکاح کا کوئی مہر کا کوئی طے نہیں ہوا اور طلاق دے دی, تو اس صورت میں تم پر کوئی گرفت تو نہیں ہے, یعنی یہ ہو سکتا ہے اس کا جواز ہے حالات اجازت ہے تو, لیکن ان عورتوں کو جن کو رخصتی سے پہلے طلاق ہوئی اور ابھی تم نے ان کا کوئی حق بھی مقرر نہیں کیا تھا، تو پھر ایک حکم آتا ہے ومتعوہن، ان کو متاع دو. یہ عموماً ترجمہ اس کا کرتے ہیں متاع دو، شاید یہ بھی کسی نے کیا ہو، یا متاع دو یا سامان دو. لفظی ترجمہ تو یہی بنتا ہے متعوہن، ان کو سامان دو. متعوہن کے معنی پھر عرب رواج ہوگا، اس کے معنوں میں کیے گئے ہیں کوئی خاص کپڑے کے جوڑا دیتے تھے عورت کو، یعنی یہ ایک سمجھا جاتا تھا. جیسے ہمارے یہاں رواج ہے نا، شادی ہو تو جی دلہا کی نانی کو بھی دو اور اس کی فلاں کو بھی دو اور فلاں کو بھی، وہ ان کے سوشل کسٹم ہوگا کہ اچھا جی یہ تو ہوا تو عورت کو وہ کپڑوں کا جوڑا یا کچھ دیتے تھے. اس کو کہا گیا ہے متاع، اور کتب فقہ میں پھر وہ کیا ہو، کیسے کپڑے ہوں، کس سٹینڈرڈ کے ہوں، اس سے بحث کی گئی ہے. نہیں، متعوہن کا لفظی ترجمہ ان کو فائدہ پہنچاؤ، اگر لٹرل ٹرانسلیشن کیا جائے متاع یمتعو، تمتع کے معنی ہوتے ہیں فائدہ اٹھانا، من تمتع بالعمرۃ الحج، متاع یمتعو فائدہ پہنچانا. قرآن میں آتا ہے نا فامتعوہ، بلکہ آپ نے پڑھا ہے حضرت ابراہیم کی دعا میں فامتعوہ قلیلا ثم اضطروا الى عذاب النار، کہ میں اس کو فائدہ دوں گا تھوڑا سا پھر آگ کی طرف لاؤں گا. تو متاع یمتعو میں نے فائدہ دینا، لفظی ترجمہ تو یہی بنتا ہے ومتعوہن، اور عورتوں کو فائدہ پہنچاؤ. کیا فائدہ پہنچاؤ؟ اس کی تشریح کی گئی ہے فقہ کی کتابوں میں کہ وہ کپڑے کا جوڑا، شاید بعض مترجمین نے کیا بھی یہی ہو، اور ان کو کچھ خرچ دو. یہ بھی اور کوئی، زیادہ تر اس کا فقہ میں ترجمہ کپڑے کے جوڑے کی شکل میں کیا جاتا ہے. بہرحال فائدے کی شکل تو پھر بڑی عام ہو جاتی ہے نا، کہ ان کو کچھ نہ کچھ کمپنسیشن دو یا کچھ کرو، کیونکہ اس کو نقصان تو پہنچا ہے عورت کو، نکاح ہوا پھر طلاق ہوئی اس وجہ سے. شاید یہ اس سے پھر ایک الگ مسئلے طے ہوتے ہیں. مسئلہ تو یہ نکلا کہ نکاح بغیر ذکر مہر کے بھی ہو جاتا ہے، پھر بات یہ ہے کہ اگر ہو تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ مہر مثل وغیرہ کے مسئلے اسی پر قائم ہوئے. پھر فرض کیجئے وہ الگ ہو گئے، اب کیا ہو؟ اگر تو نکاح، اگر تو یہ طے نہیں اس میں،
ہاں
نہیں، بغیر رخصتی کا یہ حکم ہے کہ نکاح، بغیر رخصتی کے نکاح، اور آگے اس کا دوسرا حکم آئے گا کہ اس کی عزت بھی نہیں ہوتی، وہ 22ویں پارے میں حکم آئے گا اس کا.
یہ وہ بات بات ہو رہی ہے نا کہ معلوم
تو مسئلہ ہوگا، ہاں چھوا ہی نہیں، ہاں یا ان کا مہر نہیں مقرر کیا تھا اور تم نے طلاق دے دی، تو اب کیا صورت ہوگی؟ مہر تو دینا ہوتا اور تم نے مقرر ہی کوئی نہیں کیا تھا، کیا دو گے؟ تو ایک تو یہ بنتا ہے پھر اس سے مسئلہ کہ چونکہ تمسی نہیں ہوا لہذا وہ واجب ہی نہیں. اس صورت میں بھی اب مہر تو واجب نہیں ہوگا، جو کیونکہ مقرر ہی نہیں کوئی کیا تھا، تو پھر متاع دے دو، کچھ نہ کچھ دینا ضرور ہے. مہر تو نہیں طے ہوا تھا، اگر مہر طے ہوتا اور پھر رخصتی سے پہلے طلاق ہوتی تو اس کا حکم آگے آ رہا، پھر نصف دینا ہوگا، وہ آگے حکم بیان ہو رہا. لیکن اگر نکاح کا ذکر بھی، مہر کا ذکر بھی نہیں ہوا تھا کہ کتنا ہوگا، اور پھر رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اب کوئی مہر نہیں دینا ہوگا، ذکر بھی نہیں تھا، لیکن یہ ضرور ہوگا متعوہن، ان کو کچھ فائدہ ضرور پہنچانا ہے. بعض میں پھر وہ اس سے لیا کہ صحابیوں سے آتا ہے کہ یہ پھر اس کا وہ ہم طے کریں گے کہ جو اس کا مہر مثل ہے، جو اس کی بہنوں پھوپھیوں وغیرہ کا ہے، اس پہ قیاس کیا جائے گا. یہ بھی پھر فقہا نے اس پاسبلٹی پر بھی بحث کی ہے، لیکن یہ ضرور کہ چونکہ طے نہیں ہے اس لیے مہر تو کوئی نہیں ہوگا، وہ تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا گیا تھا. اور ہاں متعوہن، ان کو پھر متاع دینا ہوگا، اور وہ متاع جو ہے علی الموسیٰ قدرہ وعلی المقتر قدرہ.
یہی مطلب نکلا ہو گئی
نا، پھر تو مہر واجب ہوگا نا، اس پہ ہی تو مہر مثل کی بات آئے گی نا. یعنی رخصتی ہو گئی اور مہر نہیں مقرر کیا تھا فرض کیجئے، اور پھر اس دوران میں فرض کیجئے طلاق ہوئی یا مرد مر گیا یا کچھ، اور یعنی اب دینا ضرور ہے، پیمنٹ لازمی ہے اب مہر کی، اور طے کیا نہیں تھا، تو اب کیا کیا جائے گا؟ اس کے لیے پھر فقہا نے مسئلہ نکالا نا کہ جو وہ مہر مثل دیکھا جائے گا.
مطلب بغیر
وہ تو معجل غیر معجل کس لیے ہمارے یہاں یہ بحث کی گئی؟ ذکر نہیں کیا اور ہوتے نکاح اور اب صحابیوں کے واقعات ہیں اس طرح کے کہ ان کے سامنے فتوے آئے. دیکھیے نا رخصتی بھی ہو گئی, مہر یہ ہوا تھا کہ مہر تو ہوگا لیکن اس کی مقدار مقرر نہیں کی. مہر کا ذکر تو ہوگا اس میں لازمن, لیکن اگر کہ یہ بھی اختلاف ہوا ہے کہ کیا اس کی کوئی ایک منیمم مقدار مقرر ہے یا نہیں, اس پہ بھی حنفیوں اور شافیوں میں اختلاف ہوا ہے. بعض کہتے ہیں کوئی مقرر نہیں, آپ یہ کہہ دیں کہ میں یہ گھڑی دوں گا چلی یہی ہوگا, میں قرآن پڑھا دوں گا یہ بھی ہو جائے گا. حنفی کہتے ہیں کہ نہیں ایک منیمم مقدار مقرر ہے, وہ تو الگ دلائل ہے. بات یہ ہے کہ رخصتی ہوئی, نکاح مہر مقرر ہی نہیں ہوا تھا یعنی اس کی کوئی حد نہیں مقرر ہوئی, اور اس صورت میں مثلا طلاق ہوئی یا بیوگی آئی یا جو کچھ اور عورت کو اب مہر دینا اور مقدار اس کی مقرر نہیں تو کتنا دے. یہاں آگے وہ کہا مہر مثل کہتے ہیں کہ مہر مثل یہ صحابیوں کے دور میں یہ اصطلاح آ گئی تھی. غالبا حضرت کون سے صحابی ہیں, عراق میں ان سے مسئلہ پوچھا گیا تھا اور انہوں نے اپنے طور پر ایک فتویٰ دیا تھا, بعد میں انہیں معلوم ہوا اور انہوں نے اس وقت کہا کہ میں یہ سوچ کے کر رہا ہوں غلط ہے تو میں ذمہ دار ہوں, ٹھیک ہے کہ اللہ کی مہربانی ہوگی. لیکن پھر انہیں ایک حدیث مل گئی, کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسا کیس پیش ہوا, وہ بڑے خوش ہوئے کہ میں نے جو فتویٰ دیا تھا. اس میں مہر مثل کا ذکر ہے اور مثل یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس عورت کی بہنوں یا پھوپھیوں اور خاندان کے اور عورتوں کے عام مہر کیا ہے, تو اس سٹینڈرڈ کو سامنے رکھا جائے گا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. نہیں نصف کی تو آگے بات آ رہی ہے, وہ نصف تو ہے طے شدہ ہو اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو. ایک صورت یہ ہے کہ رخصتی سے پہلے طلاق ہوئی, مہر بھی کوئی نہیں تھا طے شدہ کہ کتاب, اس صورت میں کچھ بھی نہیں دینا لیکن متا پھر بھی دینا اس عورت کو کچھ, اس کی کوئی مقدار قرآن نے مقرر نہیں کی, بلکہ کہا ہے علل موسے قدر ہو علل مقتر قدر ہو. منہ سے میں نے ہے جو کھاتا پیتا ہے, او سا یو سے منہ سے ان یعنی وسعت والا یا جس میں پھیلاؤ ہے, واو سین ان سے ہی نکلا نا او سا یو سے ہو, تو منہ سے ان پھیلا جانے والا پھیلنے والا کر لیں اور مراد ہے امین, اور جو تونگر ہے منہ سے جس میں وسعت ہے صاحب وسعت ہے او سا یو سے اسے سمپائے, قدر ہو اس کی قدرت کہہ لیجیے, قدر ہو جتنی اس کا مقدور ہے, اردو میں مقدور کہہ سکتے ہیں, امیر اپنے مقدور بھر دے گا. یہ جو متا دینا ہے اس کو قرآن نے کوئی ڈیفائن نہیں کیا کہ کیا دے گا, امیر ہے اپنے مقدور بھر دے. وعلی الملک تیرے قدر ہو ہے واجب, کیونکہ اعلیٰ کا لفظ آیا, اور جو غریب ہے اب تارا یوک تیرو ملک تیرو غریب ہونا, بلکہ ہاں اوسا یو سے او سے منہ سے ان کا میں نے تو بنتا تو ہے پھیلاؤ پھیلانے والا لفظ میں نے تو بنتا ہے باب فعل سے, لیکن منہ سے کا میں نے ہے کھاتا پیتا آدمی. قدر جو لفظ ہے مقدور کے معنی میں ہے, بعض کہتے ہیں کہ قدر لے تو پھر اندازے کے معنی میں ہوتا ہے, اور دال کی زبر ہو تو قدرت کے معنی میں آتا ہے, جتنی اس کی قدرت ہے جتنا وہ کر سکتا ہے. موسے پر تونگر پر اس کی مقدوری مقدور کے مطابق, اردو میں مقدور کہہ دیتے ہیں, اور جو غریب ہے اس پر اس کے مقدور کے مطابق ہوگا. یہ متا جو دینا ہے غریب آدمی اپنی توفیق اور حیثیت کے مطابق دے گا, امیر اپنی حیثیت کے مطابق دے گا, لیکن جس کی رخصتی بھی پہلے ہوئی اور طے تو کچھ ہوا نہیں تھا کہ کیا دے نہ دے, تو یہ نہیں بنتا کہ کچھ نہ دو, دینا ضرور ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. ہے مقتر اقتر قاف تے رے قطر یقتر کے اصل معنی ہوتے ہیں بخل کرنا, لفظی معنی تو سلاسی سے قرآن میں آتا ہے نا, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا, کہ نہ وہ اسراف سے کام لیتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں. قطر یقتر بخل سے کام لینا, کان الانسان قطورا انسان بخیل ہے, قافتے رے کا ایک معنی بخل کا بھی ہوتا ہے, اگرچہ اس کے معنی ذلت اور عذاب کے بھی ہوتے ہیں. ولا ترحقہم قدر ولا ذلہ, وہ بھی ایک اور معنی ہے اس سے. تو اکترا یقترو کا معنی ہے غریب ہونا، تنگ ہونا. پھر مقتر میں نے تنگ دست، منہ سے میں نے فراخ دست یا امیر یا تونگر، اور اس کے مقابلے کا لفظ ہے مقتر. دونوں اسم فاعل ہیں، دونوں باب افعال سے ہیں، قافتے سے اور واو سین عین سے. امیر آدمی پر اس کے اپنے مقدور کے مطابق ہے قدروہ، جو اس کی قدرت میں ہے، اور وعلی المقتر قدروہ، اس پر واجب ہے اپنی حیثیت سے. متاع بالمعروف، یہ جو متاع ہے متعوہن، یہ متاع دوبارہ نصب میں آیا ہے، یعنی متعوہن متاع، یہ مفعول مطلق ہے جس کا ایک ورب انڈرسٹوڈ ہے. وَمَتَّعُوهُنَّ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، ورنہ نصب کی کوئی وجہ نہیں ہے. یہاں آپ نے پڑھا ہے کہ اکثر مفعول مطلق اور مفعول بھی آ جاتے ہیں، ان سے پہلے فعل معذوف ہوتا ہے. عرب لوگ اس کو کثرت استعمال کرتے ہیں، ان کی زبان قد حس جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کیا چیز ہے اس میں. مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، بھلے طریقے پر سامان دینا یا فائدہ پہنچانا، تو یہ بھلے طریقے پر ہو، سب لوگ جانتے پہچانا، یعنی اس میں کوئی لڑائی جھگڑا بحث وغیرہ، کیونکہ پھر ہو سکتا ہے وہ کہے یہ نہیں لینا وہ نہیں لینا، باتیں ہوتی ہیں. آدمی عجیب، ایک دن ریڈیو پاکستان پہ ایک سوال آیا تھا کسی عورت کی طرف سے کہ میں قرآن پڑھاتی ہوں، اور مجھے ایک عورت نے لا کے دیا کوئی سوٹ کہ اس کی بچی نے میرے پاس قرآن پڑھا تھا. تو وہ خود اچھے کپڑے پہنتے ہیں، مجھے انہوں نے اچھا نہ دیا، تو میں نے کہا کہ لے جاؤ جی، میں نہیں لیتا. پھر ان کو پچھتا ہوا، اب وہ اچھا لاتے ہیں، کوئی ایسا سوال تھا شاید کہ میں نے قسم کھا لی تھی کہ میں نہیں لوں گی تو کیا پوزیشن. تو اب یہ بھی تو ہوتا ہے، انہوں نے اب خدا جانے اس عورت نے کیا کہ مجھے اچھا ملے لالچ کیا، یا انہوں نے جو دے سکتے تھے ان کے مقدور میں تھا اس سے بھی کم دیا، باتیں ہو جاتی ہیں نا. اس لیے مت، جو یہ قرآن معروف کی بات کرتا ہے تو اس میں وہ جھگڑے وگڑے اور بدنیتی اور پیچیدہ کسی چیز سے کام لینا اس سے ہٹ کے ہو. حقن علی المحسنین، یہ حقن کی نسب بھی، حق کا حقن، یعنی یہ حق ہوا، حق ہوتے ہوئے مومنوں محسنوں پر، نیکوکاروں پر یہ لازم ہے. حق کا کہ میں نے بھی لازم ہوتا ہے، لازم ہونا ہوتا ہے. حق کا یحق کو حقن، قرآن میں آتا ہے نا یحق القول علی الکافرین، اور سچی بات ہو ثابت کافروں پر، یعنی ان کے حق میں بات خدا کی جس طرح سے ہے وہ پوری ہو. تو حقن کا بھی، حقن بھی مفعول مطلق ہے اور متاعن بھی مفعول مطلق ہے، دونوں میں فعل ہم سمجھتے ہیں. متعوہن متاعن بالمعروف وذالک حقا، یا حقا، حقا بھی کہہ سکتے ہیں، حقا حقن علی المحسنین، لازم کیا گیا مومنوں پر. مجہول، لا جناح علیکم من طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضۃ ومتعوہن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين صدق اللہ العظیم. ویسے یہ آیت غالباً ہو چکی تھی، تم پر کوئی گرفت یا گناہ نہیں ہے اس بارے میں اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو جب کہ، یا اس وقت جب کہ تم نے ابھی ان کو چھوا بھی نہ ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں رخصتی سے پہلے. او تفرضوہن لہن فریضۃ، یعنی او لم تفرضوا لہن فریضۃ، یا ان کے لیے مقرر نہیں کیا تھا ضروری. میں فریدہ میں نے مفروض ہے، مراد حق مہر ہے، اور گویا کہ کوئی مقرر مقدار طے نہیں کی تھی اس کی کہ اتنا ہوگا. تو گویا اس سے ایک معلوم ہوا کہ نکاح ہو سکتا ہے ذکر مہر کے بغیر، یہ ضمناً مسئلہ نکلتا ہے. ان دونوں صورتوں میں یہ دونوں ایک ہی بات ہے کہ نکاح کا، پہلی بات یہ رخصتی سے پہلے طلاق کا مسئلہ ہے. رخصتی سے پہلے طلاق کی پھر دو صورتیں بیان ہوئی ہیں، ایک یہ کہ نکاح ہوا تھا مہر مذکور نہیں ہوا تھا، دوسرے یہ کہ مہر بیان ہو گیا تھا اور پھر بھی رخصتی سے پہلے طلاق ہوئی. جو کہ اصل مسئلہ تھا رخصتی سے پہلے طلاق کا، اور اس کی پھر دو صورتیں ہیں. تو پہلی صورت پہلے بیان ہوئی ہے جبکہ مہر ذکری نہ ہوا ہو، تو اس میں بھی گویا کہ وہ یہ انڈرسٹوڈ ہے وہاں کہ کوئی گرفت نہیں ہے، یعنی مہر بھی نہیں بیان ہوا تو یہ مہر کوئی نہیں دینا ہوگا. لیکن وَمَتَّعُوهُنَّ، البتہ ان کو متاع ضرور دو، فائدہ پہنچاؤ. اور ہنّا سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کو طلاق ہوئی ہے، اور اس متاع کا تفسیری معنی یہ کیا گیا ہے کہ جوڑے کپڑے وغیرہ کے کم از کم کوئی ہدیتاً دینا. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ عرب کا کوئی پہلے رواج تھا یا نہیں, یا اسلام نے اس کو انٹروڈیوس کیا کہ بہرحال عورت کو نقصان پہنچا ہے, شاید یہ اس کی کوئی تلافی تو نہیں ہو سکتی, شاید یہ اس تصریح بے احسان کا ایک سمبولک ہو کہ ہم نے بھلے طریقے پر جدائی اختیار کی ہے, کوئی ایسی لڑائی یا گرج یا کینہ دل میں تاکہ نہ رہے دونوں کے حالات ہوتے ہیں, ممکن ہے یہ اس کے ہی ایک ضمن میں چیز ہو. تو فقہا پھر اس کو کپڑے بیان کرتے ہیں عورت کے, جسے ہمارے ہاں عموماً پنجابی میں تریور کہتے ہیں, تین کپڑے, اور ان کپڑوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے ان الموسع قدرہ, اگرچہ کپڑوں کا ذکر نہیں ہے قرآن میں, اس میں تو اتنا ہے کہ کچھ نہ کچھ دو صحیح, وہ فقہا کی تفسیر ہے. ان الموسع قدرہ, جو کھاتا پیتا ہے موسع اوسع یوسع کے لفظی میں نے کہا کھلا کرنا, پھر رزق کھلا ہونے والا آدمی جو کھلے رزق والا ہے, قدرہ اس پر اس کے مقدور کی بات ہوگی, قدر کوانٹٹی کے معنوں میں ہی تقریباً آتا ہے, اور قدر میں نے طاقت ہوتا ہے, تو اس کی مقدار اتنی ہوگی جو وہ دے سکتا ہے. وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُ, کل بتایا تھا اَقْتَرَ يَقْتِرُ, میں نے غریب ہونا, قَتَرَ يَقْتُرُ میں نے بخل کرنا ہوتا ہے, تنگ دستی ہونا, تو جو تنگ دست دونوں اسم فاعل کے صیغے ہیں, منہ سے وسعت رکھنے والا اور مقتر بخل میں مبتلا ہونے والا کہہ لیجیے, یا تنگ دست, اس پر اپنی قدر اپنا مقدور ہوگا. اردو میں مقدور کا لفظ اسی قدر کے معنی میں ہے, اور مادہ ایک ہی ہے, متاع بالمعروف ہے اسم قدر, میں نے تو طاقت ہوتا ہے, وہ اندازہ بھی ہو سکتا ہے, اس کے بعد تقدیر اور قدر اندازے کے بھی ہیں, اور قدر میں, قدر میں یعنی مقدار کا مفہوم کچھ موجود ہے, اتنی مقدار جتنی وہ دے سکتا ہے قدر. مثلا یہ گلاس کی قدر کہنا ہو کہ اتنا پانی تو یہ ہم قدر استعمال کریں گے, اور قدر جو ہے وہ اندازہ یا طاقت کے معنی میں بھی آتا ہے, قدر ہے یا قدرت ہم قدر. متاع بالمعروف اور حقا علی المحسنین, یہ ابھی ہم بیان کر رہے تھے, وہ اس میں تھا, یہ تو کل ہو چکا تھا, یہ دونوں مفعول مطلق ہیں, اس سے گویا کہ پہلے ہے متعوہن متاع بالمعروف و حق ذالک علی المحسنین, یوں کر لیجئے ماضی میں حقا علی المحسنین, یہ ان کو دینا ہے, یا کر لیں گنجائش, حق ہوتے ہوئے محسنوں پر یہ ضروری ہے, یا مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے حق ذالک علی المحسنین, یہ بات مسلمانوں پر واجب کے معنوں میں پھر آئے گا, سچ لفظی محنت بنتا ہے, سچ ثابت ہوئی یا حق ہوئی, اور پھر کر لے لازم ہے. اور حقا علی المحسنین کا معنی پھر حق ہوتے ہوئے کر لے تو پھر حال کا معنی ہو سکتا ہے, کیونکہ محسنوں کا حال تو نہیں ہو سکتا, یہ تو اسی چیز کا حال ہو سکتا ہے جو دی جانی ہے. ہاں اس میں یہ معنی کر لے کہ حق ہوتے ہوئے یہ محسنوں پر فرض کی گئی ہے, اس فعل کے ساتھ حال بھی ہو سکتا ہے, یعنی مفعول کا حال ہو سکتا ہے. بہرحال جن میں یہ حذف ہوتا ہے اکثر مفعول مطلق یا تمیز, بعض صورتوں میں حال, ان میں زیادہ حذف انہی میں ہوتا ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ, یہ اور اگر تم ان کو طلاق دیتے ہو, طَلَّقْتُمُوهُنَّ ماضی ہے, ان کی وجہ سے ہم کرتے ہیں یوں ترجمہ, اگر تم ان کو طلاق دیتے ہو یا دے دو, من قبل ان تمسوہن, پیشتر اس کے کہ تم نے ان کو ابھی چھوا, ان تمسوہن من قبل ان, پیشتر اس کے کہ بیفور دیٹ, ان کی وجہ سے تمسو نصب میں ہو گیا, پیشتر اس کے کہ تم ان کو چھوو, ہاتھ لگاؤ. وقد فرضتم لہن فریضتا, یہ واو حالیہ ہے, بلکہ قد بازی پر وقد پکی حال کی ایک علامت ہوتی ہے, بلکہ کہیں کہیں یہاں یہ قد نہیں ہوتا تو گرامر والے کہتے ہیں کہ قد مراد ہے یہاں, یعنی قد کے ساتھ اکثر فعل حال آتا ہے, پھر واو بھی آ لیا. وقد فرض تم, اور اس حالت میں کہ تم نے مقرر کر دیا تھا, فرض یا فرض کو لازم ٹھہرانا بھی ہوتا ہے اور مقرر کرنا بھی, یہاں مقرر کرنا کے معنی میں ہے, اور اسی سے اور سورۃ الاحزاب کی آیت سے جس میں فرض کا معنی مقرر کرنا ہے, احناف پھر اپنا استدلال یہ کرتے ہیں کہ کوئی منیمم مہر کی مقدار ہونی چاہیے ورنہ مقرر کرنے کا معنی کیا ہوگا, یہ ان کا استدلال ہے. کیونکہ یہاں واجب ٹھہرانا نہیں معنی, تم نے کر لیا مقرر ان کے لیے عورتوں کے لیے فریضتاً فریضہ, یعنی جو چیز فرض تھی یا واجب تھی, اور یہاں فریضہ معنی مقدار مقرر بھی ہے. اسی لیے وہ جو آیات میراث ہیں ان میں بھی وہ فریضہ اور فرائض کا لفظ ہی نہیں معنی میں آتا ہے, مقرر حصہ جو ایک کا طے شدہ ہوتا ہے. تو یہاں مقرر کردہ یعنی حق مہر مقرر کر دیا مراد ہوئی ہے, اور طلاق بھی رخصتی سے پہلے ہوئی اور نکاح مہر کا ذکر ہو گیا تھا, طے ہو گیا تھا اتنا ہوگا. تو وہاں قرآن کریم کہتا ہے فنصف ما فرضتم, بس آدھا اس کا جو تم نے مقرر کیا. نصف ما فرضتم, یہ نصف ایک طرح کا مبتدا مؤخر ہے, یعنی اس سے پہلے مانا جائے گا یا کوئی فعل, یجب علیکم نصف ما فرضتم یا علیکم نصف ما فرضتم, جار مجرور بھی مانا جا سکتا ہے. تو پھر تم پر لازم ہوگا آدھا اس چیز کا جو کہ مقرر کیا تھا, یعنی اس کا ادا کرنا. ادا کرنا کا لفظ نہیں ہے لیکن تم پر واجب ہوگا, میں ادا کرنا کا معنی خود بخود ہے. فنصف نصف یاد رکھیے مضاف ہو کر آ رہا ہے, یعنی ما فرد تم پورا مضاف لے ہے جملہ, جو چیز تم نے مقرر کی اس کا نصف وہ دینا ہوگا. تو یہ ایک صورت کلیئر ہوئی کہ آدھا مہر دینا ہوگا اس صورت میں, پورا نہیں. الا ان یعفونا, سوائے اس کے کہ وہ عورتیں معاف کر دیں. یعفونا عفا یعفو, یعفونا یا مؤنث کے لیے سوا, شاید آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یعفونا کی اگر آپ گردان کریں تو یعفو یعفو وانے یعفونا, مذکر جمع کا صیغہ بھی یہی ہوگا, صرف یہ ہے کہ وہاں ایک واو اڑ گئی ہے کیونکہ وہاں اصل ہے یعفونا, رہ جاتا ہے یعفونا, پھر تعفو تعفوان یعفونا, اس میں کچھ نہیں گرا. یہ یفعلنا کا صحیح اصل وزن ہے ینصرنا کا, اس میں کوئی چینج نہیں ہوئی, کوئی تعلیل واقعہ نہیں ہوئی ہے. تو یہ مؤنث کے لیے ہو تو بھی وہی صیغہ, جمع مذکر کے لیے ہو تو بھی وہی صیغہ. اب اگر ہم یہاں یہ کریں کہ الا یعفونا کہ وہ مرد معاف کر دیں تو یہاں تو کوئی نہیں بنتا, اس لیے یہ ترجمہ ان عورتوں کے لیے ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر دے وہ آدھا بھی. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, ہاں ایک یہ بھی ہوتا, ٹھیک ہے, تو نون بھی گرنا چاہیے تھا. الا یعفو او یعفو والذی, یہ ان کی وجہ سے یہ مضارع نصب میں ہوا ہے. یعفو یعفو تو یعفو وہ تھا, یعفو یعفو والذی, یہ جو واو کے بعد الف ہے یہ نہیں لکھا جاتا, عام عربی میں نہیں لکھا جاتا, لیکن قرآن مجید میں یہ خاص خاص جگہوں پر یہ الف لکھا جاتا ہے. اس الف کے بارے میں بہت سی چیزیں ہیں, الف واو, الف جمع بھی کہتے ہیں, الف اطلاق بھی. قرآن مجید میں بات خاص صیغہ ہے, مثلا رفع میں فاعل اور مفعول کا صیغہ آ رہا اور آگے مضاف ہو رہا, یا بعض اسماء جو رفع میں مضاف ہوتے ہیں زبو الو بنو وغیرہ, تو عام عربی میں ان کے بعد کوئی الف نہیں لکھا جاتا, صرف فعل کے بعد لکھنے کا رواج رہ گیا ہے. لیکن قرآن کریم میں الو کے بعد بھی مثلا الف لکھا جاتا, اور یہاں یا افوا اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے بڑا دھوکا لگتا ہے کہ یہ تو یا افوانے کا نون گر گیا ہے, بالکل وال با ہے, یہ تو آپ وال با اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ آگے اللہ زی کے ساتھ مل رہا ہے, ورنہ اگر اللہ زی سامنے نہ ہو تو ایک دفعہ تو آدمی اس کو یا افوا ہی پڑھے گا پھر اسے سمجھے. یہاں ہمارے جو ہے ہر ایک طریقے میں کچھ فائدہ ہوتا ہے, بات گرامر کی تو نہیں ہے, کہ عرب ملکوں میں اور افریقی ملکوں میں یا افوا کے اس الف پر علامت زیادت بنا دیتے کہ یہ زائد ہے پڑھنا نہیں ہے, گویا کہ وہ اس پہ کاٹا دیکھے گا کہے گا اس الف کو نہیں پڑھنا, واو کہیں آگے مل رہی ہے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے صورت, ہمارے ہاں اگر یہ ولذی آگے سیدھا لکھا ہوتا تو پھر تو ٹھیک ہے پتہ چل جاتا، لیکن دوسری لائن میں آ جائے تو ایک دفعہ تو آدمی غلط پڑ جائے گا، پھر اسے سمجھ آئے گی. تو یہاں یہ صیغہ واحد کا ہے یا عفو وا، اور الذی بیدہ عقدۃ النکاح یہ سارا اس کا فاعل ہے، الذی وہ جو کہ بیدہ اس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح نکاح کی گرا، یا وہ معاف کر دے، یہ صیغہ واحد کا ہے تثنیہ کا نہیں ہے، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرا، یہ ہے لفظی ترجمہ. کون مراد ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا، یا عقد نکاح جس کے ہاتھ میں خاوند مراد ہے، دوسرے کے ہاتھ میں تو نہیں ہے عقدۃ النکاح. یہاں آپ کو گارڈین وغیرہ تو مراد نہیں ہے، نکاح تو ہو چکا ہے، تو عقدۃ النکاح تو خاوند کے ہاتھ میں ہے، یا وہ معاف کر دے، معنی تو بنتا ہے یہی. اب تفسیر آئے گی کہ پھر اس کے معاف کرنے کا کیا مطلب ہوا، اس نے تو دینا ہے، تو اس کی پھر تفسیر کرتے ہیں. بلکہ شاہ صاحب نے تو ترجمہ ہی یہی کر دیا کہ وہ اپنے حق کو چھوڑ کر سارے کا سارا ہی دے دے، کیونکہ افا یافو کا اصل معنی بڑھانا ہے، زائد کرنا. یسالون کا ماذا ینفقون قل العفو، جو زائد ہے وہ خرچ کر دو. ان معنوں میں اور اگلی آیت کا اگلا حصہ بھی پھر اس کی تائید کرتا ہے. تو اگر خاوند کی طرف سے معاف کرنا ہے تو میں نے یہ ہے کہ وہ پورے کا پورا دے دے تو بھی ٹھیک ہے، پھر عورت کے لیے ٹھیک ہے، یا عورت چاہے تو وہ آدھا بھی معاف کر دے. فنصف ما فرضت نہیں وان تعفو اقرب للتقوى، اور یہ کہ تم معاف کرو. افا یعفو، یہاں ان نون گرا ہے تعفونا کا، ان تعفو یہ کہ تم معاف کرو، اس میں ویسے الف لگ سکتا تھا عام عربی کے حساب سے بھی، کیونکہ جمع کا صیغہ جب آ رہا ہو واو جمع تو اس کے پیچھے الف لکھا جاتا ہے. اقرب کا الف تو حمزہ پتہ ہے. وان تعفو یہ کہ تم معاف کر دو، اور یہ کہ تم معاف کر دو، یا معاف کرنا ان مصدریہ مان لیں. اقرب للتقوى زیادہ قریب ہے تقوا سے کر لیں یا کے کر لیں، تقوا سے یا تقوا کے لیے زیادہ قریب ہے. معاف کر دو، اب یہ تعفو کا حکم شاید مردوں کے لیے ہی تو ہے کہ تم اگر سارا دے دو تو یہ تقوا کے زیادہ قریب ہے، میں نے تو پھر یہ بنے گا. ایک بات یہاں یہ ہے کہ اقرب تو افعل التفضیل ہے، اقرب کے بعد عام طور پر من آتا ہے، یہاں آنا چاہیے تھا اقرب من التقوى، لیکن من تب آتا ہے جب مقابلہ ہو رہا ہو فلاں سے، تو تقوا کی نسبت زیادہ قریب تو پھر اس صورت میں ہوگا کہ وہ کوئی چیز تقوا سے بھی زیادہ قریب ہو. چنانچہ قرآن میں آتا ہے یہ تین طرح اصل میں استعمال ہوتا ہے، اقرب الی التقوی، اقرب للتقوی، اقرب من التقوی. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تدلوا، اے دلو ہو اقرب، وہاں بھی لے آیا ہے للتقوی، الی التقوی کہیں آیا تو ہے، من التقوی تو نہیں آیا. بہرحال من تو اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ جب تقوی کی نسبت وہ کام زیادہ قریب ہو، الی التقوی میں یہ معنی ہے کہ وہ تقوی کے قریب قریب جا پہنچا ہے، یہ معنی بنتا ہے. اور للتقوی کا معنی کرتے ہیں کہ تقوی کے سبب سے وہ کام کرنا زیادہ بہتر ہے، اس لام کو لام سبب کے معنی میں گویا کہ وہ سبب کے معنی میں استعمال کر، لے اجل ذالک کا یعنی اقرب لے اجل تقوی، یہ بات زیادہ قریب ہے بسبب تقوی کے، یہ معنی بات کرتے ہیں لے کا. بہرحال اگر لے بمعنی الہ لے تب بھی بات بان تو جاتی ہے کہ یہ بات تقوی کے زیادہ قریب ہے، مطلوب تقوی ہے اور اس قسم کا رویہ اختیار کرنا یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. وہی اردو میں تو سے کا ترجمہ ہوگا، ہم کوئی فرق واضح نہیں کر سکتے الہ اور لے کا، باریک بینی میں کچھ وہ گرامر والے جائیں عربی والے تو وہ اور بات ہے کہ وہ کہتے ہیں لام زیر لے کا معنی لے اجل تقوی، اور الہ تقوی کا معنی ہے کہ وہ یقاربان ہے، دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے ہیں. تو اگر تم معاف کر دو، اور یہاں بغیر یہی معنی ہے کہ سارے کا سارا دے دو، بڑھا دو کے معنوں میں گویا کیا ہے، وہاں کے در گزارے، ترجمہ پشاہ صاحب نے نہیں کی، یہی کیا ولا تنسوا الفضل بينكم، اور تم مت بھول جاؤ فضل کو اپنے درمیان. نسی ینسا بھول جانا، فعل نہیں، لا تنسا، لا تنسا یہ بنے گا، لا تنسا اس کی گردان ہوگی، لا تنسا، لا تنسیا، لا تنسیو، اور لا تنسیو جو ہے وہ لا تنسو ہو جائے گا. پھر لا تنسو کی واو جو ساکن ہے اس کو آگے ملانے کے لیے پیش دیتے ہیں. اکثر یہ واو جو جمع کسی کو میں آتی ہے ہوتی تو ساکن ہے، لیکن اس کو آگے ملانا ہو تو اس کو زیر کی بجائے پیش سے ملاتے ہیں، تو واو کی پیش اس لیے آئی ہے. لا تنسو الفضل، نہ بھول جاؤ فضل کو. فضل کے لفظی معنی ہوتے ہیں کچھ زیادہ دینا، جتنا ضروری ہے یا ڈیو ہے، مزدوری یا کوئی حق، اس سے زائد دینا. تو گویا کہ محض قانونی حق پر ہی نہ رہو، اس میں کوئی فضیلت کا پہلو بھی اختیار کرو. اس طرح فضل کا یہاں معنی شاہ صاحب نے احسان کیا ہے کہ کچھ اچھائی کرنے کو بھی بھول نہ جاؤ کہ یہ قرآن نے ہمیں حق دیا یوں کرو یا یوں کرو، تو جس میں ہمیں زیادہ فائدہ ہے اسی کو اختیار کرے. تو قرآن نے ایک طرف اس چیز کو تقوی کے قریب ٹھہرایا ہے، تقوی کے بھی وہ زیادہ قریب ہے، دوسرے سوشلی بھی یہ ایک اپنی عظمت یا بڑائی کا ثبوت ہے. تو اس طرح کی فضیلت کی چیزوں کو بھول نہ جایا کرو، یہ فضیلت کی چیز ہے کہ اس کو پر پورا ڈیو نہیں تھا لیکن اس نے دے دیا، تو اس فضیلت کی چیز کو اب چاہے تو فضل کا ترجمہ فضیلت بھی کر سکتے ہیں. پتہ نہیں اردو والوں نے کیا کیا ہے، احسان شاہ صاحب نے تو کیا ہے. ہاں بھلائی، اس سے میں نے یہ نہیں بڑھ جانا کچھ، جو دینا تھا اس سے زائد دینا. تو اس قسم کے کاموں میں جو قانونی واجب ہے اس سے بڑھ کے کچھ دینے کو بھول نہ جاؤ. بھول نہ جاؤ کبھی پھر مانا لوگ کرتے ہیں کہ اس سے مراد سہو نہیں ہے بلکہ ترک کرنا مراد ہے، کیونکہ نسی ینسا کے دونوں معنی ہوتے ہیں. ایک تو ہے دماغ میں بات نہ رہنا، بھول جانا، ایک ہے کسی کو چھوڑ دینا، کیونکہ جس چیز کو آپ بھول گئے گویا کہ آپ نے چھوڑ دی ہے. اس طرح سے کہیں کہیں اللہ کی طرف اس کی نسبت آ جاتی ہے یا کوئی، تو پھر وہاں میں نے ترک کرنا ہی کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی دماغی خرابی کی وجہ سے بھول گیا. بلکہ تو ولا تنسوا الفضل بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے پر فضل و احسان اور فضیلت اور بھلائی میں ایک دوسرے سے بڑھنا، محض قانونی حد تک نہ رہنا بلکہ اس سے آگے اونچا اٹھنا، آگے جانا، اس بات کو چھوڑ نہ دو، یہ بھی ضروری ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، ان اللہ بصیر بما تعملون. تو یہاں ادھر تقوی کے ذریعے سے، ادھر فضل کے ذریعے سے آمادہ کیا ہے. کوئی دنیاوی فضیلت میں مان لیتا ہے بات کو، کوئی تقوی میں. حافظوا علی الصلوات، یہ حکم تو یہاں ختم ہوا. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. حافظوا فعل امر ہے، فاعلوا کے وزن پر، حافظ یحافظ، محافظتا باب مفعلہ سے، فی غوئے مادہ سے، تو فعل امر ہوگا حافظوا، تم حفاظت کرو. حافظوا کا ویسے تو معنی باہم ایک دوسرے کی حفاظت کرنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر جگہ دو فاعل ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ حافظوا بمعنی احفظوا بھی ہے، لیکن احفظوا میں وہ بات نہیں ہے جو حافظوا میں ہے. اس میں ورب میں محافظت کرو، اس کا دھیان کرو، اور علا کے صلے کے ساتھ آتا ہے قرآن کریم میں، یحافظون علی الصلاۃ والذین هم علی صلاتہم یحافظون. حافظ علی، اس نے اس بات کی محافظت کی اور اس کا خیال رکھا، نظر میں رکھا، دھیان کیا. شاہ صاحب نے کیا ہے تقید کنید، یعنی پابندی کرو، کہ میں پابندی کرو نمازوں کی، اردو میں ہم کی کریں گے، یا پابند رہو نمازوں کے، محافظت کرو نمازوں پر. صلوات یہاں صلات کی جمع ہے، جمع سالم مونس، واو پر کھڑی زبر ہے، جو واحد پہ لکھا جائے تو واو یوں ہی لکھی رہتی ہے. والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز پر. یہ والصلاۃ الوسطی مجرور ہوا ہے علا کی وجہ سے، یعنی واو کا وہ عطفہ ہے، الا پر عطفہ ہے، اور درمیانی نماز وسطی واو سین تو ایسے فعلا کا وزن ہے، مذکر ہوگا اوسطو اور مؤنث ہوگا وسطی، ٹھیک درمیانی چیز، تو درمیان والی نماز پر حفاظت کرو۔